حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين وهو أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة وأشد المعاقبين في الشدة والنقمة ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله البشير النذير السراج المنير مولانا ومولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما قرة عين الرسول الزهراء البتول ومولانا صاحب العصر والزمان أما بعد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا درود بھیجئے گا محمد وعلى محمد پر خداوند عالم انشاءاللہ آپ کی ہماری آج کی عبادت نماز روزے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے باقی رہ جانے والے دنوں کے لیے ہمیں مزید آمادگی کی توفیق عنایت فرمائے مزید اخلاص خلوص نیت حسن نیت حسن عمل ہم سب کے شامل حال فرمائے خدا انشاءاللہ اس مہینے کی برکت سے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے دنیا بھر کے مظلوموں مخصوصاً فلسطین کے مظلوموں کی مدد فرمائے درود پڑھیے مل کے محمد و آل محمد پر سورہ مبارکہ فرقان اس کی چند آیات کو آپ کے سامنے اب تک بیان کیا گیا اور اس میں سے اپنے لیے کچھ پیغامات نکالنے کی کوشش کی اس کے پیغامات سے اپنے لیے کس طرح سے زندگی میں کچھ چیزوں کو اپلائی کرنا چاہیے قرآن کا ہدف ہدایت ہے اس سے ہم نے ہدایت کو جاننے کی کوشش کی ہم کل تک جو پہنچے وہ آیت نمبر 65 تک پہنچے جس میں عباد الرحمن کی خصوصیات کو بیان کیا عباد الرحمن کی خصوصیات میں جو ہم نے اب تک سیکھی کل تک سے کل گفتگو میں رہی ہماری پہلی چیز یہ تھی کہ یہ خدا بند عالم کے وہ رحمان وہ بندے ہیں رحمان کے کہ جو زمین پر بغیر اکڑ کے چلتے ہیں عباد الرحمن یمشون علی الارض ہونا زمین پر آہستگی سے وقار کے ساتھ نرمی کے ساتھ جو ہے وہ زمین پر چلتے ہیں اور اگلی خصوصیت ان کی یہ تھی کہ جب ان کا سامنا جاہلوں سے ہوتا ہے جھگڑالو لوگوں سے ہوتا ہے لڑائی جھگڑا کرنے والوں سے ہوتا ہے تو یہ بلا وجہ میں الجھتے نہیں ہیں قالوا سلاما یعنی کہتے ہیں کہ ہمیں تم سے کوئی سروکار نہیں اور اس کے بعد سلامتی کے ساتھ وہاں سے نکل جاتے ہیں اگلی خصوصیت ان کی یہ تھی کہ یہ راتوں کو جاگتے ہیں اور جاگنے کا مقصد فقط خدا ہوتا ہے یبیتون لربہم اپنے رب کی خاطر راتوں کو جاگتے ہیں اور اس جاگنے کے اندر جو وقت گزارتے ہیں وہ سجدے اور قیام میں گزارتے ہیں یعنی خدا کی عبادت کرتے ہوئے راتوں کو جاگتے ہیں اس کے بعد ان کی مسلسل دعا یہ ہوتی ہے کہ ہمارے پروردگار ہمارے اوپر سے ہمارے چہرے سے ہمارے سامنے سے جہنم کی آگ کو دور کر دے ہمیں جہنم میں نہ دھکیلنا کیونکہ وہ ایسا عذاب ہے کہ جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے جو اس میں ایک دفعہ چلا گیا پھر باہر نہیں نکلے گا یہ ان کا دائماً کہنا ہے یہاں تک کل ہم نے پڑھا اس کے بعد آج جو آیت ہے وہ آیت نمبر 66 انہا ساعت مستقر و مقامہ جہنم کی نسبت بیان کر رہے ہیں آج ہم یہاں اس کو پڑھیں گے کہ بے شک وہ یعنی جہنم برا ٹھکانہ اور برا مقام ہے کہ بے شک اگر جو جہنم میں چلا گیا تو پھر وہ ایک ایسی جگہ ہے کہ جس کے اندر سوائے برائی کے شر کے کچھ بھی نہیں ہے جو اس میں چلا گیا اس کو کوئی خیر نصیب نہیں ہو سکتا اس آیت کے اندر دو لفظ استعمال ہوئے ساعت برے کے معنی میں سین الف حمزہ تے ٹھیک یہ وہ جگہ ہے جو بری ہے مستقر و مقامہ مقام مسلسل ٹھہرنے کی جگہ کو کہتے ہیں عربی میں جہاں آپ کا پڑاؤ ہو جہاں آپ کی منزل ہو اور مستقر اس معنی میں استعمال کیا جاتا ہے معمولاً کہ جہاں انسان تھوڑی دیر کے لیے آتا ہے مثال کے طور پہ آپ جاتے ہیں کسی ملک میں سفر کر کے جاتے ہیں, تو وہاں جیسے آپ کربلا گئے, آپ نجف گئے, کربلا میں 4 دن کا قیام ہے آپ کا, نجف میں 3 دن کا قیام ہے, تو 4 دن اور 3 دن آپ جن ہوٹلوں میں ٹھہریں گے یہ کون سی جگہ کہلائے گی جہاں پہ آپ کا مستقر ہے, یعنی آپ یہاں پہ عارضی طور پر آئیں, 4 دن بعد آپ یہاں سے کوچ کر جائیں گے, وہ مستقر ہے. مقام جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے, جو آپ واپس پلٹ کر اپنے گھر میں آئیں گے, یہ آپ کا مقام ہے, منزل ہے. اس آیت میں جہنم والوں کے لیے کہا کہ وہ برا عذاب ہے, برا ٹھکانہ ہے. مستقر کا لفظ کیوں آیا, اس کے بارے میں علماء نے بیان کیا تفسیر کے اندر کہ بعض اوقات یہ دونوں الفاظ ایک دوسرے کے مترادف بیان ہوتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ آتے ہیں, ایک دوسرے کے سپورٹ میں آتے ہیں کہ وہ ٹھہرنے کی جگہ, دائمی جگہ جو ہے وہ بری ہے. بعض نے کہا مستقر کا معنی جیسے کہ اس میں آیا کہ عارضی قیام ہے, وہ اس لیے ہے کہ بہت سارے افراد جہنم میں جائیں گے, لیکن جہنم میں جانے کے بعد کچھ عرصہ رہنے کے بعد ایک ان کی تطہیر کا ایک عمل ہوگا. معذرت, درود پڑے گا محمد والے محمد پر. یعنی بہت سے لوگ اپنی کچھ غلطیوں کی بنیاد پر جہنم میں جائیں گے, لیکن خداوند عالم کی رحمت بہرحال ان کے شامل حال ہوگی, اور وہ اپنی تطہیر کے بعد, پیوریفیکیشن کے بعد, جب وہ لیاقت پیدا کر لیں گے, اپنے اندر صلاحیت پیدا کر لیں گے جنت میں ٹرانسفر ہونے کی, ان کو جنت میں لے آیا جائے گا. تو مستقر کا لفظ وہاں ان کے لیے آئے. مثال کے طور پہ بہت سے افراد ہوں گے کہ جنہوں نے کچھ چھوٹے گناہ کیے ہوں گے, لیکن چونکہ اصرار کیا ہوگا, گناہ صغیرہ پر اگر اصرار کیا جائے تو وہ گناہ صغیرہ کا جو ویٹ ہے, جو اس کا وزن ہے, وہ گناہ کبیرہ کے برابر ہو جاتا ہے. پھر گناہ کبیرہ مثلا شراب پینا ہے, گناہ کبیرہ مثلا زنا کرنا ہے, لیکن اگر کوئی چھوٹا گناہ کر رہا ہے, مسلسل کر رہا ہے, اصرار کر رہا ہے, جانتے ہوئے کر رہا ہے, اس کو کہا گیا کہ یہ وزن میں پھر گناہ کبیرہ میں چلا جائے گا. مثال کے طور پہ شاید اس مثال کو رکھ سکوں کہ دل آزاری کسی کی ظاہراً گناہ صغیرہ میں آتا ہے, قرآن کبیرہ میں اس کا نام دل آزاری کا نہیں ہے, لیکن اگر کسی کا عمل ہی یہ بن جائے, اٹھتے بیٹھتے ہوئے اس کی عادت ہی یہ بن جائے, دوسروں پر طنز کرنا, دوسروں پہ ٹاؤنٹنگ کرنا, دوسروں کی زندگی کو تلخ کرنا, یہ اس کی عادت ثانیہ بن جائے, کہنے کو تو یہ گناہ صغیرہ ہے, لیکن لگاتار مسلسل ہونے کی وجہ سے اس کا وزن گناہ کبیرہ کے برابر ہو جائے گا, چونکہ یہ جانتے ہوئے مسلسل اس چیز کے اوپر عمل پیرا ہے. ٹھیک, لہذا ایسے افراد ہوں گے کہ جن کو جہنم میں ڈالا جائے گا اور وہاں پہ ان کا عارضی قیام ہوگا. یہ جو عارضی قیام ہے خدا جانتا ہے کتنا ہے, یعنی یہ جیسے میں نے مثال دی کہ کربلا آپ گئے, نجف گئے, 3 دن 4 دن رک گئے, جہنم میں وہ عارضی قیام, اولاً اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ چلو کوئی بات نہیں عارضی طور پہ جائیں گے پھر نکل لیں گے, تو اس نے قیامت کو اور جہنم کو پہچانا نہیں. اس کا مطلب ہے جہنم وہ ہے جو آگ وہ ہے کہ جس کے بارے میں کل تفصیل سے بیان ہو گیا کہ آئمہ علیہ السلام کی دعاؤں میں باقاعدہ ایک مضمون آتش جہنم سے نجات مانگنے کا ہے, یعنی دعاؤں کے اندر یہ باقاعدہ مانگا جا رہا ہے آئمہ معصومین کی زبان سے, تو اس کا مطلب ہے ایک مستقل موضوع ہے آتش جہنم, آسان نہیں جو قرآن میں خدا نے بیان کیا. بہرحال کچھ لوگوں کو وہاں پہ عارضی قیام ہوگا, کچھ لوگوں کا دائمی ہوگا, اور اس کے اندر جو ہے وہ خدا کہہ رہے بری جگہ ہے. اس کے بعد اگلی آیت, آیت نمبر 67, والذینہ, یہ لذینہ کون ہے؟ عباد الرحمن. والذینہ, اب اگلی صفت ان کی ہے, یہ وہ لوگ ہیں, اذا انفقوا, جب خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں, اذا انفقوا, جب خرچ کرتے ہیں, لم یسرفوا, تو اس خرچ کرتے ہوئے اسراف نہیں کرتے, ولم یقتروا, اور اس خرچ کرتے ہوئے کنجوسی بھی نہیں کرتے, بخل سے بھی کام نہیں لیتے, وکانا بین ذالک قواما, اور اس کے درمیان کا جو راستہ ہے, اوسط درجے کا جو راستہ ہے, اس پہ رہتے ہیں. اس آیت کو سمجھیے گا, یعنی خداوند عالم حتیٰ انفاق کی نسبت, انفاق کے بارے میں متعدد آیات ہیں قرآن کریم میں, خداوند عالم اکثر قرآن کی آیتوں میں انفاق کا تذکرہ کر رہا ہے, انفاق کرو رائے خدا میں دو, حتیٰ گناہوں کی بخشش کے لیے ایک بڑا راستہ جو بیان کیا گیا ہے علماء نے علم اخلاق کے اندر اور عرفان کے اندر, کہ گناہوں کی بخشش کے لیے ایک بڑا راستہ خدا کی راہ میں انفاق ہے, یعنی خدا کی راہ میں خرچ کرنا, خدا کی راہ میں یہ مسکینوں کو, غریبوں کو, یتیموں کو کھلانا, ان کے زندگی کے کاموں کو انجام دینا, یہ بڑے گناہوں کی تخفیف کا ذریعہ بنتا ہے, معافی کا ذریعہ بنتا ہے. لیکن خداوند عالم حتیٰ اسی انفاق کے اندر بھی کسی بھی انسان سے اسراف کو یہاں بھی قبول نہیں کر رہا, کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے خرچ کرو خدا کی راہ میں, لیکن اسراف مت کرنا, مصرف مت بن جانا, اور بخل سے بھی کام مت لینا, کنجوس بھی مت بن جانا، خرچ کرو درمیانی راستہ رکھتے ہوئے خرچ کرو۔ تھوڑے سے نکات اس کی وضاحت میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ انفاق زندگی کے اہم ترین مسائل میں سے، میں نے عرض کیا انفاق کے ذریعے سے خداوند عالم معاشرے کو گردش میں رکھتا ہے، معاشرہ حرکت میں رکھتا ہے، معاشرے کے اندر فقر فاقہ، اسی فقر فاقے کے دور ہونے سے چوری ڈکیتی یہ ساری چیزیں اس سے دور ہو جائیں گی اگر معاشرہ انفاق پر آ جائے۔ ہمارے یہاں انفاق درست معنی میں ہوتا نہیں ہے۔ اگر انفاق ہو، انفاق سے مراد کیا ہے؟ میں اپنی زندگی کی جو کمائی ہے جو خدائی مجھے دیتا ہے اس میں سے کچھ خدا کی راہ میں دے دوں، ٹھیک، جو خدا نے مجھے دیا اس میں سے دوں۔ جیسے خدا نے قارون کو کہا احسن، نیکی کرو، کما احسن اللہ علیک، جیسے خدا نے تمہارے ساتھ نیکی کی۔ یہ جو مال و زر تمہارے پاس ہے کہ اس کی چابیاں کئی اونٹوں پہ لادی جاتی ہیں، تم اگر دیکھو تو بنیادی طور پہ تو تمہاری نہیں تھی، آئی ہیں تمہارے پاس، تم نے کمایا ہی ہے، یہ صلاحیت تمہیں خدا نے دی تھی، کمایا ہے سب کچھ ہے۔ اس نے جواب میں کیا کہا تھا؟ وما اوتی تو من علم اندی، یہ جو کچھ بھی مجھے ملا ہے اس میں کسی کا کوئی شیئر نہیں ہے، یہ میری محنت کا نتیجہ ہے، میں اسمارٹ ورک کرتا تھا، میں کام کرنے والا تھا، میرا دماغ چلتا تھا، میری پلاننگ کام کرتی تھی، مجھے معلوم تھا تجارت کے اصول کیا ہیں، مجھے معلوم تھا کس چیز کی تجارت کرنی ہے، کیا کرنا ہے۔ نہیں، وما اوتی تو من علم اندی، واضح طور پر اس نے کہا کہ جو کچھ ہے میرا ہے، اس میں کسی اور کا شیئر نہیں ہے، اتنا خدا کو باہر کر دیا اس نے، میری مزاحنت ہے، میری اسمارٹنیس ہے، مجھے پتہ ہے کیسے بزنس کرنا ہے، میں نے کمایا، میں نے کمایا، میں کیوں دوں کسی کو؟ خدا کہہ رہا ہے نہیں، احسن کما احسن اللہ علیک، جیسے خدا نے تجھ پر احسان کیا، نیکی کی ہے، تو خالی تھا، خالی ہاتھ پیدا ہوا تھا، یہاں تک پہنچا ہے کہ اتنا مال ہو گیا تیرا کہ تیری خزانوں کی چابیاں اونٹوں پر لا دی جاتی ہیں، خزانہ نہیں چابیاں لا دی جاتی ہیں، اتنا خزانہ تھا۔ اسے دیکھ کر جب وہ گزرتا تھا سامنے سے تو لوگ کہتے تھے کاش جیسا کہ قارون کو خدا نے دیا ایسا ہمیں بھی دے دے، قرآن کی آیات ہیں۔ حسرت کا ذریعہ بن گیا تھا، ایک ٹائیکون بن گیا تھا اپنے زمانے کا، جیسے آج کے زمانے میں ٹائیکونز ہیں، ان کو دیکھ کے لوگ کہتے ہیں کہ کاش ہمیں بھی یہ چیز مل جائے، اپنے زمانے کا ٹائیکون تھا، لوگ اسے دیکھ کر حسرت کرتے تھے۔ لیکن کیا ہوا؟ اس کے مال میں انفاق نہیں تھا، اس نے اپنا مال روک لیا، اس نے خدا کی راہ میں خرچ نہیں کیا، نتیجے میں کیا ہوا؟ خدا نے اس کو اس کے مال سمیت زمین میں دفن کر دیا، اپنے مال کے سمیت دفن ہو گیا۔ اب جب وہ مال کے سمیت دفن ہو گیا، یعنی مال کام نہیں آیا اس کے، اس کا مال، اس کا جتنا بھی زر تھا اس کے کام نہیں آیا، اسے بچا ہی نہیں سکا، زمین ہٹی اور زمین میں دھنس گیا اپنے مال کے ساتھ۔ اب جو یہ عمل دیکھا تو کل تک جو اس کی آرزو کرتے تھے انہوں نے پلٹ کر کہا کہ خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایسا مالدار نہیں بنایا تھا، ورنہ ہمارا بھی یہ حال ہوتا، ٹھیک، قرآن کی آیات نہیں ہے۔ یہاں پر خداوند عالم کہتے ہیں انفاق کرو، خدا انفاق کا بہت اہمیت دیتا ہے، معاشرہ بیلنس ہو جائے گا اگر انفاق ہوگا، اس بات کو سمجھیے، انفاق ہونا شروع ہو جائے، یعنی لوگ خرچ کرنا شروع کر دیں، کنجوسیاں چھوڑ دیں، اپنے اپنے گھروں کے اندر، اپنے خاندان کے اندر۔ معمولاً ہمارے یہاں چیزیں جو رائج ہیں اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ بھائی اگر کسی کو ضرورت ہے وہ ہم سے مانگ لے۔ کیوں مانگ لے؟ مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی عزت نفس برباد ہو، پامال ہو۔ اگر آپ بھی اس دنیا میں رہتے ہیں تو آپ کو بھی پتہ ہے کہ اس وقت دنیا میں، مخصوصاً آپ کے شہر میں، آپ کے ملک میں مہنگائی کس طرح سے، اچھی طرح پتہ ہے آپ کو، اندازہ ہوگا کہ آپ کا فلاں بھائی، فلاں بہن، فلاں عزیز، فلاں رشتہ دار کس درآمد پر کھڑا ہوا ہے، آپ کو بھی اچھی طرح اندازہ ہوگا کہ اس درآمد کے ساتھ گھر نہیں چلے گا، آپ کو معلوم ہے کہ گھر نہیں چل رہا اس کا، آپ کو معلوم ہے کہ وہ مشکل میں ہے، لیکن آپ انتظار میں کہ اگر ضرورت ہوگی مانگ لے گا، کیوں انتظار کر رہے ہیں؟ وہ چلے جائیں، جا کر کہہ دیں کہ بھائی تمہاری عیال ہے، تمہارے بیوی بچے ہیں، مجھے اندازہ تمہاری جاب جس طرح کی ہے، تمہاری اتنی آمدنی نہیں ہے، کوئی تکلف والی بات نہیں، خدا نے ہمیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مرتبط رکھا ہے، بھائی بھائی قرار دیا ہے، یہ میری طرف سے گفٹ رکھ لو، تھوڑا سا مشکل میں ہوں میں ایک بچے کی فیس میں دے دیا کروں گا، اللہ نے میرا ہاتھ تھاما ہوا ہے، ختم ہو گیا، یہ طریقہ ہے کرنے کا۔ اور خدا نے انفاق کا کہا، لیکن اسی انفاق پہ خدا کہہ رہے تھے کوئی اسراف مت کرنا، انفاق میرا حکم ہے، لیکن حتیٰ میں اسراف کو پسند نہیں کرتا، چاہے انفاق کے اندر ہی کیوں نہ ہو، چاہے رائے خدا میں دینا ہی کیوں نہ ہو۔ اب یہ اسراف ہر جگہ لاگو ہوگا، ہر جگہ، میری اور آپ کی زندگی کے ہر پہلو کے اندر آئے گا۔ اسراف یعنی ضرورت سے زیادہ پانی کا استعمال۔ بعض دفعہ وضو کرنے کے لیے نل کھولتے ہیں، وہ نل کھلا رہتا ہے جب تک کہ پاؤں کا مسا نہ ہو جائے، ٹھیک، اسراف ہے یہ، پانی ضائع جا رہا ہے، حرام ہو رہا ہے یہ پانی، یہ کیوں اسراف ہے اور کیوں اس کو بچانا ہے؟ چونکہ پانی صرف آپ کی ضرورت تھوڑی ہے، پانی حیوان کی ضرورت ہے، پانی دوسرے انسان کی ضرورت ہے، لہذا اہتمام کیا کرنا چاہیے؟ اس طریقے سے وضو سیکھنا چاہیے کہ آپ نل کو ہر کام کرتے ہوئے بند کر سکیں، پورا ایک وضو کا ایک طریقہ کار ہے، ایک منٹ کے اندر وہ انسان سیکھ سکتا ہے کہ کیسے نل بند کر کر کے وضو ہو سکتا ہے اور اس کی تری دوسری تری پر غالب بھی نہیں آئے گی، ایک منٹ کا کام ہے. ٹھیک، پانی کے اسراف میں، استعمال میں اسراف ہوتا ہے ہمارے معمولاً، کھانے میں اسراف تو بہت زیادہ ہے، شادیوں کا حال ہم دیکھتے ہی ہیں کیا ہوتا ہے، جتنا انسان کا پیٹ نہیں ہوتا اس سے بڑی پلیٹ ہوتی ہے اس کی، ایسے ہی ہے. یہ اس کو خوف ہوتا ہے کہ شاید زندگی کا آخری کھانا ہے، اس کے بعد باہر نکلوں گا تو دھماکہ ہو جائے گا، دنیا تباہ ہو جائے گی، ایسے ہی ہوتا ہے نا. یہ اسراف ہے، جتنا کھا سکتے اتنا لے لو، بچا کے ضائع مت کرو، اس کا جواب دینا ہے خدا کو. پانی ہے، وقت کا اسراف جوانوں کے لیے مخصوصاً، وقت کا اسراف جو سب سے قیمتی شے ہے آپ کی، آپ خود بیٹھ کے طے کیجیے گا اپنے بارے میں کہ آپ کی سب سے قیمتی شے ہے کیا. جو چیز آہستہ آہستہ گھٹ رہی ہو وہ سب سے قیمتی ہوگی. آہستہ آہستہ کون سی چیز گھٹ رہی ہے؟ انسان کی عمر. والعصر، ان الانسان، عصر کی قسم انسان گھاٹے میں. عصر کا ایک معنی جو کیا گیا، اس کے کئی معنی ہیں، عصر کا زمانے کا وہ ہے، اس کے علاوہ امام کا عنوان بیان کیا گیا. عصر کا ایک معنی عربی کے اعتبار سے یہ ہے، جب برف ہوتی ہے اسے باہر رکھا جاتا ہے اور وہ آہستہ 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 پگھل رہی ہوتی ہے. یہ جو برف کا آہستہ آہستہ پگھلنے کا عمل ہے یہ عصر کہلاتا ہے. یعنی جس وقت برف والا برف لا کے رکھتا ہے اپنے ٹھیلے پر، نظر آتا ہے کہ اتنا بڑا برف کا ایک بلاک بنا ہوا ہے، تھوڑی دیر گزرتی ہے وہ آدھے ہو جاتا ہے، کچھ دیر اور گزرتی ہے اور کم ہوتا ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی نہ بھی خریدے، 4 سے 5 گھنٹے کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ ٹھیلے پہ صرف پانی باقی بچتا ہے، برف ختم، آہستہ آہستہ پگھل رہی ہے. کیوں اثر ہے؟ اس لیے کہ اس برف کا پگھلنا ایک دم نہیں ہے. ایک دم نہیں ہے تو انسان متوجہ بھی نہیں ہے. اگر ایک دم سے کوئی چیز پگھل رہی ہے، انسان آگے جا کے سنبھالے گا. گریج آہستہ آہستہ چل رہی ہے، رس رس کے پگھل رہی ہے، اس لیے متوجہ نہیں ہے انسان. لیکن ایک دم سے دیکھتا ہے وہ، یہ تو برف گئی ختم. انسان کی زندگی بھی یہی، آہستہ آہستہ جا رہی ہے، انسان متوجہ نہیں ہو رہا، آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہے. لہذا وقت سب سے قیمتی شے ہے، چونکہ اس وقت کے اندر میں عبادت بھی خریدتا ہوں، اس وقت کے اندر میں گناہ بھی کماتا ہوں. قرآن کی آیات کے مطابق میں آپ جو کچھ میں اور آپ کر رہے ہیں وہ کمائی ہے، یا اچھا ہے یا برا ہے، یا پروفٹ گین کر رہے ہیں یا لاس، کچھ نہ کچھ کر رہے ہوں ہر لمحہ. لہذا جو اسراف ہے وہ وقت کے اندر بھی اسراف ہے، اسراف نہ کرو. غسل اور وضو کے پانی کے اندر بعض لوگ بہت زیادہ اسراف کرتے ہیں، خدا کہہ رہا نہیں ہے، اعتدال کے ساتھ رہو، اعتدال کے ساتھ وہ کرو. اس کی تھوڑی سی غسل نے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا، امام نے اس مثال کو محسوس کروایا، اسی آیت کو پڑھا امام نے اور پھر لوگوں کو سمجھایا، دیکھو اسراف کیا ہوتا ہے، کنجوسی کیا ہوتی ہے، یعنی اسراف اقتار کیا ہوتا ہے، اور عوام، عوام کس کو کہتے ہیں، درمیانی راستہ کیا ہے. امام نے نیچے ہاتھ ڈالا زمین کے اوپر اور کچھ کنکروں کو اپنے ہاتھ میں اٹھا لیا، مٹھی میں. مٹھی میں اٹھانے کے بعد امام نے مٹھی کو پوری طاقت سے بند کر لیا، بھینچنا جس کو ہم کہتے ہیں، مٹھی کو بھینچ لیا. اس کے بعد امام نے ہاتھ ایسے کیا اور لوگوں سے پوچھا کچھ نیچے گرا؟ لوگوں نے کہا نہیں مولا، کچھ بھی نہیں گرا، کچھ بھی نہیں گرا. کیوں؟ چونکہ اب مٹھی پوری طرح سے بند ہے، حالانکہ اس کے اندر کیا ہے، کنکر ہے، مٹی ہے، لیکن پوری طرح سے بند ہے. امام نے کہا یہ اقتار ہے، روک لینا ہے، جو قرآن میں بیان کیا. خدا کہہ رہا ہے یہ مت کرو، پوری طرح بند نہ کرو، ہے تو استعمال کے لیے. اس کے بعد امام نے ایک دم سے مٹھی کھولی پوری، اور سارے کنکر اور مٹی جو بھی کچھ تھی وہ سب کے سب زمین پہ گر گئی. امام نے کہا اب کیا ہوا؟ لوگوں نے کہا مولا سب کچھ زمین پہ گر گیا. امام نے کہا یہ اسراف ہے، پورا ہاتھ کھول دو اسراف، پوری مٹھی بھیج کے رکھو، السلام علیکم، پوری مٹھی بھیج کے رکھو تو اقتار، قرآن کی آیت، یعنی کنجوسی. پھر امام نے دوبارہ کنکروں کے اس مٹی کو اٹھایا، اور امام نے اس طرح کر کے مٹھی کو یوں رکھا، اور ہلکے 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 تھوڑی بہت ہاتھ سے مٹی گرتی رہی، ہاتھ سے نیچے گر بھی رہی ہے اور ہاتھ میں موجود بھی ہے، گر رہی ہے، موجود ہے. امام نے کہا یہ درمیانی راستہ ہے، نہ ہاتھ پورا خالی کرو، نہ ہاتھ کو پورا مکمل بھینچ کے رکھو، درمیانی راستہ ہے، ہاتھ میں بھی ہے، تمہارے پاس بھی ہے، اور اس میں سے کچھ نکل بھی رہا ہے. اس کو خدا مطالبہ کر رہا ہے، مال ہے تمہارے پاس، مٹھی بند کر کے کنجوس بن کے نہ بیٹھو، قارونی فکر کے ساتھ کام نہ کرو. مال تمہارے پاس ہے، اسراف بھی نہ کرو، ہاتھوں کو کھلا مت چھوڑ دو. قرآن کی دوسری جگہوں پہ آیت ہے کہ مال کی خرچ کرنے میں اتنا کھلے ہاتھ سے کام مت کرو کہ بھائی تمہارے پاس کچھ بچے ہی نہ. جب تمہارے پلے کچھ نہیں بچے گا تو پھر ہوگا کیا؟ تم نے چاہا تھا کہ نیچے والے ہاتھوں کی مدد کرو، جب تم کھلے ہاتھ سے اسراف کر کے دے دو گے، ایک وقت آئے گا تمہارا ہاتھ خود نیچے والا ہو جائے گا. یہ تھوڑی کرنا تھا، درمیانی راستہ اختیار کرنا تھا. زندگی کے ہر معاملے میں یہی، انفاق بھی کرو تو درمیانی راستہ اپناؤ، ہر جگہ عبادت کے معنی میں بھی ایسا ہی ہے۔ اگر کوئی انسان یہ گمان کرتا ہے کہ خداوند عالم نے ہر جگہ درمیانی راستے کا کہا ہے، عبادت میں نہیں کہا، عبادت میں تو جتنا چاہو مسجد میں بیٹھو، ایسا نہیں ہے۔ وہ افراد کے جو مسجد کوفہ میں تھے، امام علی آئے، آنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے اور کچھ لوگ ان کے لیے کام کر رہے ہیں۔ امام نے پوچھا، بھائی یہ کون لوگ ہیں؟ لوگوں نے کہا، مولا عبادت گزار ہیں، متقی ہیں، خصوصیات والے ہیں۔ کہا ان کی کیا خصوصیت ہے؟ کہا کہ یہ مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں ہر وقت اور عبادت کرتے رہتے ہیں۔ امام نے کہا، اچھا تو کھاتے پیتے کہاں سے؟ تو کسی نے کہا، مولا یہ تو ان کو مل جاتا ہے، کوئی لا کے دے دیتا ہے، کوئی نظر کرتا ہے، کوئی نیاز کرتا ہے، کوئی ان کی مدد کے لیے لا کے دے دیتا ہے، تو کھا لیتے ہیں، اتنے اللہ والے لوگ ہیں۔ جملہ سنیے گا، امام نے کہا کہ ان میں اور کوفے کے کتوں میں کیا فرق ہے؟ اس کو بھی مل جائے گا، کھا لے گا۔ کیا مطلب؟ یعنی یہ عبادت کر رہے ہیں؟ امام نے کہا، نہیں، ایسی عبادت خدا نے نہیں مانگی۔ اگر یہ گھر والے ہیں، گھر بار والے ہیں، زندگی والے ہیں، تو خدا نے کچھ اور فرائض بھی تو لگائیں۔ خدا نے کب کہا کہ پورا وقت میرے سامنے سجدے میں پڑے رہو؟ خدا نے تو نہیں مانگا۔ خدا نے دن میں 5 مرتبہ بلایا ہے، کل دن میں 51 رکعت واجب کی ہے، مستحب پڑھ لو، لیکن مستحب ایسے کہ دوسرے کاموں میں رکاوٹ آئے، نہیں، ایسے نہیں ہے۔ مستحب روزہ کاموں میں رکاوٹ بن جائے، نہیں ہے جائز، مستحب ہے، جائز نہیں، چونکہ دوسرے کام بھی واجب ہیں۔ عبادت کے اندر بھی کیا چاہیے؟ راہ اعتدال چاہیے۔ پوری رات، اگر ہر نوجوان روزانہ پوری رات جاگے گا، نتیجہ کیا نکلے گا؟ صبح پڑھ کے سوئے گا۔ جب صبح پڑھ کے سوئے گا تو کیا ہوگا؟ اس کا اسکول، اس کی کالج، اس کی یونیورسٹی اور جاب والا ہے تو اس کی جاب ڈسٹرب ہوگی، یہ جائز ہی نہیں ہے۔ لہذا ایک اعتدال رکھتے ہوئے کرنا۔ رسول اللہ راتوں کو ایک پہر تک سوتے تھے، اس کے بعد اٹھ کے نماز پڑھا کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ لہذا اسراف کون لوگ ہیں؟ یہ عباد الرحمن کے جب خرچ کرتے ہیں تو نہ اسراف کرتے ہیں، نہ بخل سے کام لیتے ہیں، درمیانی راستے پر عمل کرتے ہیں، درمیانی راستہ ہے ان کا۔ رسول اللہ کے سامنے ایک شخص آیا، اس چیز پہ بیان کر رہا ہوں کہ بعض وقت انسان سمجھتا ہے نا کہ سب کچھ دے دیا جائے، ایسا نہیں ہے۔ رسول اللہ کے سامنے ایک شخص کا تذکرہ ہوا، وہ مر گیا، اس کو دفنا دیا گیا۔ رسول اللہ کے پاس کسی نے کہا، اللہ کے رسول، اس نے جو کچھ تھا وہ سب دے دیا تھا۔ رسول اللہ نے پوچھا، اس کے بچے گھر والے ہیں؟ کہا، جی بالکل ہیں۔ کہا کہ اگر مجھے پتا ہوتا کہ یہ اپنے بچے، بیوی بچے اس کے موجود ہیں، اور اس نے اپنا مال سارے کا سارا دے دیا ہے، اگر میں جانتا، لو علم، تو اس کے دفنانے سے پہلے، ما دفنتہ مع اہل الاسلام، میں اس کو اہل اسلام کے ساتھ مسلمانوں کے قبرستان میں نہ دفنانے دیتا۔ یہ رسول اللہ ہے۔ اگر مجھے پہلے پتہ چل جاتا کہ اس نے اپنا سب کچھ، اس کے بیوی بچے، اس کا گھر ہے، اس کے بعد زندگیاں ہیں، اس کے بعد زندگی گزرنی ہے، اگر مجھے پتا ہوتا کہ اس نے سب کچھ دے دیا، کچھ نہیں بچا کے رکھا اپنے گھر والوں کے لیے، میں اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ ہونے دیتا۔ کیا مطلب ہے؟ وہ حالت اسلام پہ نہیں مرا۔ اب اسلام میں اعتدال ہے، افراط نہیں ہے، کسی بھی چیز میں افراط نہیں ہے، حتیٰ عبادت میں نہیں ہے، حتیٰ انفاق میں نہیں ہے، افراط نہیں ہے اسلام کے اندر، درمیانی راستہ ہے۔ خوب توجہ کیجیے ان چیزوں کی طرف۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنے طور پر کام کیا، اگرچہ اس نے غلط کیا۔ شرعی اعتبار سے یہ مسئلہ بھی سن لیجئے، شرعی اعتبار سے انسان اپنے جس مال کا مالک ہوتا ہے، وصیت میں فقط اس کے 1/3 کا وصیت کرنے کا حقدار ہے، ایک تہائی حصہ اس کا ہے وصیت کے اندر۔ میرا مال ہے، میں نے کمایا ہے، لیکن میرے بیوی بچے ہیں، ان کا حق ہے۔ شریعت مجھے اجازت دیتی ہے کہ فقط 1/3 کی وصیت کر سکتا ہوں میں۔ مثال کے طور پہ 90 روپے ہیں، تو 90 میں سے 30 روپے کا میرے پاس اختیار ہے، میں اس کی وصیت کر جاؤں، اس کو فلاں جگہ دے دینا، فلاں جگہ پہ خرچ کر لینا، یہ کام کر لینا، باقی 60 روپے کا اختیار میرے پاس ہے ہی نہیں۔ اللہ نے نہیں دیا اختیار، یہ 60 روپیہ میرے بیوی بچوں کا ہے، میری میراث میں جائے گا، یہ 30 کا اختیار ہے۔ ہاں، اگر میں اپنی حیات میں اپنی بیوی بچوں سے بات کر کے ان کو راضی کر لوں، وہ اپنی رضایت سے اس بات پر آمادہ ہو جائیں کہ پورا 90 میں کہیں خرچ کر دوں، وہ راضی ہیں، اب کر سکتا ہوں، ادروائز نہیں کر سکتا۔ ہمارے یہاں وصیت کر کے جاتے ہیں بہت سے لوگ کہ آدھا پیسہ یہاں دے دینا، آدھا پیسہ وہاں دے دینا، آدھا پیسہ وہاں دے دینا، بچوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ کے پاس اس کا اختیار ہی نہیں ہے، یہ اللہ کی راہ میں جو خرچ کرتے ہیں اسراف سے کام نہیں لیتے، درمیانی راستہ اختیار کرتے ہیں، زندگی کے ہر معاملے میں درمیانی راستہ، اعتدال، دین اعتدال کی بات کرتا ہے۔ اگلی صفت ان کی یہ ہے، جو خداوند عالم کے یہ بندے، خاص بندے ہیں، وہ درود پڑے گا محمد والے محمد پر،
یا
یہاں پہ ایک دو نقطے تھے. وہ نقطہ یہ تھا کہ اسراف کرنے والے کو شیطان کا بھائی کہا گیا ہے, اس پہ وزیر وقت نہیں لگاتے. اسراف کرنے والے کو قرآن کریم نے کہا ہے شیطان کا بھائی ہے. خدا نے کہا کھاؤ پیو اسراف نہ کرو. فرعون کے بارے میں کہا گیا کہ فرعون زمین پر مفسد بھی تھا, اسراف کرنے والا بھی تھا. ٹھیک. اور امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث نے ارشاد فرمایا کہ بخشش کرنے کی راہ میں جو ہے اگرچہ کم ہی کیوں نہ ہو, ٹھیک ہے, بخشش کرنے کی راہ میں اگر کوئی انسان مکمل دے وہ اسراف ہے, اور اگر کنجوسی کرے تو وہ اقتدار ہے. اس معنی میں لکھا تھا, اس کا کوئی خاص وجہ, اس کو چھوڑ دیتے ہیں. لم یسرفو کی آیت ایک چیز اور پہنچاتی ہے, وہ یہ کہ ہم اپنے مال کے مکمل مالک نہیں ہیں. یہ بھی ذہن میں رہے. اگر میرا مکمل ہے مال, میرا ہی ہے, اس میں اللہ کا خدا کا کوئی سسٹم کوئی حصہ نہیں ہے, تو خدا مجھے روکنے کا حق بھی نہیں رکھتا. خدا اگر مجھے کہہ رہا ہے کہ اپنے مال کے اندر انفاق کرو لیکن اسراف سے کام نہ لو, میرا مال ہے. دیکھو حقیقت میں خدا کہہ رہا ہے کہ حقیقی مال کے مالک تم نہیں ہو, میں ہوں. حقیقت میں یہ مال کس کا ہے؟ میرا ہے. تمہاری صلاحیت میری ہے, تمہاری ذہانت میری ہے, تمہاری توانائی میری ہے, تمہاری زندگی میری ہے, تمہاری سانسیں میری ہیں, کائنات میں پہلا ہوا نظام میرا ہے, جس ذریعے سے تم نے کمایا, جو چیز بھی بیچی تم نے, لکڑی بیچی وہ میری, پتھر بیچا وہ میرا, سیمنٹ بیچا وہ میرا, سریا بیچا وہ میرا, ہر چیز میری ہے. یہ مال تمہارے ہاتھ میں یہ نسبی ہے, یعنی تمہیں میں نے اس مال کے اوپر امین بنایا ہے, حقیقت میں میرا ہے. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں اس میں سے کتنا حصہ کہاں خرچ کرو. انسان کے ذہن میں یہ نہ ہے کہ وہ اپنے مال کا تنہا مالک ہے. اصل مالکیت خدا کی ہے. مولا یا امام علی دو مناجات کوفہ میں کہتے ہیں مولا یا مولا یا اے میرے مولا اے میرے مولا, انت المالک تو مالک ہے, وانا المملوک میں تیری ملکیت ہوں. جب میں تیری ملکیت ہوں تو جو کچھ میرا ملک ہے وہ کس کی ملکیت ہوئی؟ خدا کی. یعنی جو میری ملکیت کے اندر ہے تو وہ کس کی ملکیت ہو جائے گی؟ میں خود کس کی ملکیت میں ہوں؟ خدا بندے عالم کی. انت المالک تو مالک ہے, میں پورے کا پورا تیری ملکیت میں ہوں, میرا اختیار اپنے اوپر جتنا تو نے بیان کیا اتنا ہے. اگلی ان کی خصوصیت, والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر, عباد الرحمن وہ ہیں کہ جو اللہ کے ساتھ کسی کو اپنا معبود قرار نہیں دیتے. ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق, ناحق کسی انسان کی جان نہیں لیتے. ولا یزنون, کبھی بھی بے حیائی کے کام زنا کی طرف نہیں جاتے. ومن یفعل ذلک یلقى اثاما, جو یہ کام کرے گا وہ اس کا انجام بھگتے گا. تین خصوصیات کی خدا نے نفی کی ہے. اس سے پہلے والی چیزوں میں کہا یہ ایسا کرتے ہیں ایسا کرتے ہیں, زمین پر ایسے چلتے ہیں, راتوں کو جاگ کر گزارتے ہیں, خدا سے دعا کرتے ہیں, کام میں اسراف نہیں کرتے. یہاں پر خدا اب چیزوں کی نفی بھی کر رہا ہے, یعنی اسلام کے احکام میں بیلنس ہے. فقط کرو 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 نہیں ہے, نہ کرو نہ کرو, یہ بھی اسلام کا حصہ ہے, یہ کرو یہ نہ کرو, بیلنس ہے. اب خدا ان چیزوں کو بیان کر رہا ہے کہ یہ نہیں کرتے ہیں. کون سے کام نہیں کرتے؟ عباد الرحمن, پہلی خصوصیت, اللہ کے ساتھ کسی کو معبود قرار نہیں دیتے. لا یدعون مع اللہ الہا آخر, اللہ کے ساتھ کسی کو معبود قرار نہیں دیتے. وہابی شیعوں کے اوپر ایک اعتراض کرتے ہیں, شیعوں کے اوپر اعتراض کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ شیعہ شرک کرتے ہیں. کیوں شرک کرتے ہیں؟ اس لیے کہ شیعہ خدا کے ساتھ دوسرے لوگوں کو شامل کرتے ہیں. مثال کے طور پہ وہ ایک آیت کوٹ کرتے ہیں, وہاں پہ آیت کہہ رہی ہے کہ لا تدعو مع اللہ احدا, اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکارو. یعنی ان کے اعتبار سے فقط یا اللہ کا لفظ اور کلمہ جائز ہے. باقی جو آپ نے کہا یا علی یا فاطمہ یا حسن یا حسین یا مہدی, ان کے اعتبار سے یہ شرک ہے. وہ کہتے ہیں یہ شرک ہے. اس کا جواب کیا ہے؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے غور کیجئے گا. اس آیت کے اندر آغا محسن قادری نے بیان کیا کہ یہاں پر خدا نے کہا لا یدعون مع اللہ, اللہ کے ساتھ نہیں پکارتے. کیا نہیں پکارتے؟ الہن معبود, یعنی اللہ کی معبودیت کے اندر کسی کو شامل نہیں کرتے. یہ جانتے ہیں کہ معبود فقط خدا ہے, یہ جانتے ہیں کہ عبادت کے گزار معبود, سجدہ کرنے کی لائق جو شخصیت ہے وہ فقط خدا کی ہستی ہے. اللہ کے علاوہ کسی کو معبود کے طور پہ نہیں پکارتے. ہم شیعہ اللہ کے علاوہ جن کو پکارتے ہیں دونوں معبود نہیں پکارتے, دونوں وسیلہ پکارتے ہیں. اس کے بھی آپ کے سامنے چند آیت پیش کرتا ہوں. ہمارا جواب یہ ہوتا ہے کہ ہم خدا آیت کہہ رہا ہے اللہ کے علاوہ معبود پکارتے ہیں, اللہ کے ساتھ معبود بناتے ہیں, معبود نہیں بناتے. ہم عبد بناتے ہیں, ہم امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کو خدا کا عبد کہتے ہیں, لیکن عبد خاص. ہم آئمہ علیہ السلام کو خدا کا عبد جانتے ہیں, لیکن عبد خاص, ان کی عبودیت کا دائرہ خاص دائرہ ہے. وہ عبودیت کے اس دائرے کے اندر ہیں کہ جہاں خداوند عالم نے ان کی شخصیات کے مطابق, ان کی عبادتوں کے مطابق ان کو اپنی رضا عطا کی ہے. قرآن کی آیت ہے, وَمَن يَشْرِ نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ, لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو اپنا نفس بیچ کر اللہ کی مرضی کو خرید لیتے ہیں. قرآن کی آیت ہے. تو آؤ ڈھونڈو ان لوگوں کو, پھر ہم ان سے کہتے ہیں کون سے لوگ ہیں جنہوں نے اپنا نفس بیچا, اپنی جان بیچی اور خدا کی رضا کو لیا. خدا کہہ رہا ہے, خدا کی رضا ہے نا, ابتغاء مرضات اللہ. یہ امام علی کی بستر پر سونے والا واقعہ ہے, رسول اللہ کی ہجرت کا واقعہ ہے. رسول اللہ ہجرت فرما رہے ہیں, امام علی کو اپنے بستر پر سلا کے جا رہے ہیں, امام علی بستر پر سو رہے ہیں, اپنی جان کو خطرے میں ڈال رہے ہیں رسول اللہ کی خاطر. وہاں خدا آسمان پہ ملائکہ سے کہہ رہا ہے, دیکھو علی کو کس طرح سے اپنے بھائی کے اوپر اپنی جان قربان کر رہا ہے. وہاں خدا وند عالم نے پیغام دے کے بھیجا, وہاں یہ آیت نازل ہوئی, وہ من الناس سے من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ, لوگوں میں سے ایسے ہیں جو اپنے نفس کو بیچ کر, اپنی جان کو بیچ کر خدا کی مرضی کے مالک ہو جاتے ہیں. خدا کی مرضی کے مالک ہونے سے مراد یہ نہیں کہ خدا کی مرضی ختم ہو گئی, نہیں, یعنی ان کی چاہت وہی ہوتی ہے جو خدا کی چاہت ہوتی ہے, خدا کے مطابق کام کرتے ہیں. ہمارا جواب ان کو یہ کہ ہم جو کہتے ہیں یا حسن یا حسین یا فاطمہ یا مہدی یا علی, یہ خدا کے ساتھ معبودیت میں شریک کرنا نہیں ہے. یعنی ہم عرضی لیول پہ نہیں کرتے, ہوریزون کے اندر بات نہیں کرتے, یعنی یہ خدا ہے اور یہ علی ہیں, نہیں, ایسا نہیں ہے ہمارا نظریہ. یہ خدا ہے اور یہ امام حسن ہے, ایسا نہیں ہے. یہ خدا ہے, یہ امام علی ہے, امام حسن ہے, امام حسین ہے. یعنی ورٹیکل ہے, ولایت, اختیار, طولی سلسلہ ہے. خدا کا اختیار سب سے اوپر ہے, خدا اپنے نیچے اختیار جس کو چاہے دے دے. خدا اپنی آواز درخت میں پیدا کر سکتا ہے, اس پر آپ کو اعتراض نہیں ہے. خدا بند عالم نے درخت میں آواز پیدا کی, کیوں نہیں اعتراض کیا خدا بند عالم کے اوپر کہ خدا یا یہ کیا بات ہوئی تو اپنی آواز درخت میں پیدا کرے گا, درخت تو بے جان ہوتا ہے. خدا ہے, اس کی مرضی ہے. خدا کی مرضی ہے کسی کو زمانے کے اندر لوگوں کی مشکل کشائی کے لیے چن لے, خدا کا اختیار ہے. رسول اللہ نے امام علی کے بارے میں کہا, علی آپ مجھ سے پہلے جتنے انبیاء تھے ان سب کے ساتھ باطنی طور پر تھے, میرے ساتھ خدا نے آپ کو ظاہری طور پر بھی رکھ دیا ہے. خدا نے کہا ہے, خدا نے دی یہ طاقت, اس پہ اعتراض کیسا ہے؟ خدا درخت میں آواز پیدا کرتے, ٹھیک. خدا جمے ہوئے پہاڑ سے سالے کی اونٹنی نکال دے, وہ ٹھیک. خدا کسی کو نمائندگی عطا کر دے, یہ تو شرک ہے, نہیں ہے. خود قرآن کے اندر آ جائیے, چند چیزوں کے اندر دو آیتیں آپ کے سامنے, یا ایک آیت پیش کر دیتا ہوں, وقت کم ہے. حضرت یوسف کے بیٹے, اعتراض کس چیز پر ہے کہ خدا کے علاوہ لفظ یا کے ساتھ کسی کو یاد مت کرو, مثلا یا علی کہا تو یہ شرک ہے. خوب, قرآن میں بیان ہوا حضرت یوسف کا قصہ, سورہ یوسف کے اندر حضرت یوسف کے بیٹے, انہوں نے وہ گناہ کیا, ظلم کیا, اپنے بھائی کو مارا, سب کچھ ہوا, قصہ تاریخ پلٹ گئی, حضرت یوسف لوگوں کے سامنے آشکار ہو گئے. ان بھائیوں نے اپنے بھائی کو پہچان لیا. اب جب پہچان لیا, انہیں معلوم تھا اب یہ بھائی پلٹ کر آئے گا. اب جب آئے گا تو ظاہر باپ کو اب تک ہم نے دھوکے میں رکھا کہ وہ تو مر گیا, اسے تو بھیڑیا کھا گیا تھا, ہم نے تو اس کا خون آلود کرتا آپ کو دکھا دیا تھا, ساری چیزیں تھیں آپ نہیں مانتے تھے. اب کیا کریں گے؟ اب تو یوسف سے ملاقات ہو جائے گی, سوائے سرنڈر کرنے کے, تسلیم ہونے کے, توبہ کرنے کے کوئی راستہ نہیں بچا. اپنے والد کے پاس آئے. اب آنے کے بعد انہوں نے کیا کہا؟ یا ابانا, بات یا پر ہے, یا ابانا, لفظ یا حرف ندا, یا ابانا یعنی اے ہمارے بابا, اے ہمارے والد. اعتراض کس پر ہے وہابیوں کا؟ یا علی مت بولو, یا حسن نہ بولو, کیوں؟ یہ شرک ہے. یا کا لفظ وقت اللہ کے ساتھ ہے حرف, ہم اس کا جواب دے رہے ہیں قرآن سے. انہوں نے آ کر کہا یا ابانا, اے ہمارے والد محترم, استغفر لنا, ہمارے لیے خدا سے معافی طلب کر لیجئے, ہم نے غلطی کی, انا کنا خاطئین, ہم غلط تھے, ہم نے غلط راستے پہ قدم رکھا, ہم نے آپ کو دھوکہ دیا, ہم نے آپ سے جھوٹ بولا, ہم نے اپنے بھائی کے ساتھ ظلم کیا, ہمیں احساس ہو گیا, اب ہمیں پتہ ہے ہمیں توبہ کرنی ہے. یا ابانا, اے ہمارے والد, استغفر لنا, آپ خدا سے توبہ طلب کیجئے. حضرت یعقوب کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ وہابی سوچ کے مطابق ڈانٹ دینا چاہیے تھا, خبردار شرک مت کرو, یا کا لفظ فقط اللہ کے لیے, یا اللہ کو. دوسری بات, تم نے جو گناہ کیا ہے, جو خطا کی ہے, وہ تو خدا کی نافرمانی کی ہے, میرے پاس کیا لینے آئے ہو؟ جاؤ خدا کے پاس جاؤ. حضرت یعقوب نے کیا کہا؟ نہ جھانٹا نہ جھڑکا, بلکہ کہا سوف استغفر لکم, ان قریب میں تمہارے لیے استغفار کروں گا. دو تین چیزیں سامنے آ گئیں, یا کہہ کے کسی کو پکارنا شرک نہیں ہے, ہوتا تو قرآن اس کو کوٹ نہ کرتا, یا اگر کوٹ کرتا تو آگے تو اس کی تنبیہ کرتا کہ یہ غلط کہا تھا ان کے بچوں نے, ایک. دوسری بات یہ کہ خدا وند عالم کے نزدیک کچھ مقرب ہستیاں ہوتی ہیں, اپنے لیے ان مقرب ہستیوں کا توسل اختیار کیا جاتا ہے، وہ توسل جائز ہوتا ہے۔ حضرت یعقوب کے زمانے نے بتایا کہ توسل جائز ہے، اور جس کے بارگاہ میں توسل کیا جاتا ہے وہ خدا کے نزدیک مقرب ہو سکتا ہے۔ لہٰذا کیا ہونا چاہیے؟ جو خدا کا مقرب ہے اس کے پاس آ کر اپنی حاجات کو اس کے سامنے پیش کرنا شرک نہیں۔ حضرت یعقوب نے توبہ کی، اپنے بچوں کے لیے خدا سے مغفرت طلب کی۔ ہم آئمہ علیہ السلام کو جو پکارتے ہیں دعائے توسل کے اندر کیا کہتے ہیں؟ جو آخری ٹکڑا ہر امام کے نام کے بعد پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ یا وجیہن، کہاں پر؟ عند اللہ۔ یا وجیہن عند اللہ، اے خدا کے نزدیک صاحب منزلت ہستی، اشفع لنا عند اللہ۔ کیا کریں آپ؟ خدا کی بارگاہ میں ہماری شفاعت کر دیجیے۔ ہم ان کے ذریعے سے کہاں جا رہے ہیں؟ خدا تک جا رہے ہیں۔ ہم ان سے براہ راست نہیں مانگ رہے، ہم ان کو خدا نہیں مان رہے، ہم ان کو خدا سمجھ کے نہیں مانگ رہے۔ ہاں یہ پتہ ہے کہ ان کی آبرو ہے خدا کے نزدیک، ہم تو اپنی آبرو کو برباد کر چکے، ہماری تو حیثیت نہیں بچی، ہم نے تو گناہ کے ذریعے، خطاؤں کے ذریعے سے اپنے آپ کو پامال کر دیا۔ جانا ہے خدا کی بارگاہ میں، کیا کریں؟ ان کو لے کر چلتے ہیں جو صاحب حیثیت ہیں، جو صاحب مرتبہ ہیں، کہ خدا ان کی وجہ سے ہمارے اوپر کرم کر دے گا۔ یا وجہ عند اللہ، اشفع لنا عند اللہ، ہے خدا کے نزدیک مقرب ہستیوں، خدا کی بارگاہ میں ہماری شفاعت کر دیجئے۔ خوب، یہ توسل ہے۔ اس آیت کے ذریعے پتہ چلا کہ یہ لوگ ہیں جو اللہ کے علاوہ اللہ کے ساتھ کسی کو معبود نہیں بناتے، معبود جو بنا ہے وہ شرک ہے، وہ شرک ہے۔ خوب، اسی کے اندر چند نکات ہیں آپ کے سامنے۔ شرک کی بہت ساری چیزیں بیان کی جا سکتی ہیں، تمام وقت میں گنجائش کم ہوتی ہے۔ ایک شرک ہے ظاہری، ایک شرک ہے باطنی۔ شاید میں نے پہلے بھی ان دنوں میں یہاں پہ تذکرہ کیا، مجھے یاد نہیں آ رہا، فقط دوبارہ سن لیں۔ شرک باطنی یعنی ریاکاری، ریاکاری کو شرک کہا گیا ہے، اس سے بچنے کی ہر ممکن کوشش ہم سب کو کرنی چاہیے۔ اس کے بعد اگلا جو خدا نے بیان کیا، اور کیا نہیں کرتے؟ یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق، یہ ناحق کسی کا قتل نہیں کرتے۔ خوب جملے کو سنیے گا، خدا یہ نہیں کہہ رہا کہ کسی کو قتل ہی نہیں کرتے، ناحق قتل نہیں کرتے۔ اس کا مطلب ہے کہ بعض جگہوں پر دوسرے کو مارنے کی اجازت ہے۔ کہاں پر ہے؟ جب کوئی آپ کے اوپر حملہ کرے، آپ کی ناموس پر حملہ کرے، آپ پر حملہ کرے، آپ دفاع میں کیا کریں گے؟ ماریں گے اسے۔ اس لیے کہا گیا ناحق نہیں مارتے، بلا وجہ میں نہیں مارتے، اپنی خواہش پر نہیں مارتے، شوق نہیں ہے ان کو مارنے کا، نہ حق نہیں مارتے، حق پر ماریں گے۔ اگر حق پر ہوتے ہوئے یہ دیکھیں گے کہ کوئی ہماری ناموس پر، ہماری جو ہے وہ وطن پر، ہماری جو ہے وہ دین پر حملہ آور ہے، ہمارے اوپر حملہ کر رہا ہے، دفاع واجب ہے، اب ماریں گے۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری جگہیں جہاں پہ بیان کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ جو امام عادل کے خلاف مسلحانہ جہاد کرے اس کو مارنا جائز ہے۔ امام عادل کے خلاف جو جہاد کرے، امام عادل جو امام ہے اس کے خلاف جو تلوار لے کے جہاد کرے، اس سے لڑائی جائز ہے، جائز نہیں واجب ہے، چونکہ امام کا دفاع واجب ہے، امام کا دفاع کرنا واجب ہے۔ ٹھیک، اسی طرح اگر کوئی آئمہ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرے، رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرے، ہمارے یہاں فتویٰ ہے اس کے بارے میں، اس کو مارنا جائز ہے۔ سلمان رشدی کا کیس یاد ہوگا بہت ساروں کو، سلمان رشدی نے کتاب لکھی ایک، اس کتاب کا ایک عجیب سا عنوان رکھا اس نے، اس کے بعد امام خمینی نے فتویٰ دیا کہ سلمان رشدی اس کا قتل جائز ہے، واجب ہے، اور اگر کوئی اس کو قتل کرتے ہوئے مارا جائے گا تو وہ عند اللہ شہید ہوگا۔ اس فتوے کے بعد سلمان رشدی کا جینا حرام ہو گیا، جس نے کتاب لکھی تھی رسول اللہ کے خلاف۔ یہ بات 80s کی بات ہے، یہ جو بڑے بیٹھے ان کو یاد ہے، اس نے کتاب لکھی رسول اللہ کے خلاف، توہین کی رسول اللہ کی، امام خمینی نے فوراً فتویٰ دیا کہ یہ اس شخص کا جو مارا جانا واجب ہے، اس کو مارنا، اور جو اس کو مارتے ہوئے مر جائے گا وہ شہید ہوگا عند اللہ۔ اس کو بچانے کی خاطر جو ہے وہ ویسٹرن دنیا، مخصوصا انگلینڈ کے نوالوں، کتنا بڑا بجٹ لگ چکا ہے اب تک اس کی حفاظت کی خاطر، چونکہ اس میں دو دفعہ حملہ بھی ہو چکا ہے، لبنان کے غیور مجاہدوں نے اس پر حملہ بھی کیا تھا۔ عباد الرحمن وہ ہیں جو کسی نفس کو ناحق نہیں مارتے، بلا وجہ میں نہیں مارتے، جس کو مارنے کا حکم نہیں ہے اس کو نہیں مارتے۔ اگلا ان کا جو کام ہے وہ یہ، ولا یزنون، یہ کبھی بھی بے حیائی کے نزدیک نہیں جاتے، اپنے نفس کی پاکیزگی حرمت کا خیال رکھتے ہیں، یہ زنا نہیں کرتے، نار مشروع روابط لوگوں کے ساتھ نہیں بناتے۔ اس کے اوپر بہت زیادہ امفسائز نہیں کرتا، انشاءاللہ کہ یہاں مومنین کو اس جملے کی انشاءاللہ کی ضرورت نہیں ہے، لیکن فقط جوانوں کے لیے ایک جملہ بیان کرتے ہوئے آگے بڑھ جاؤں گا وہ یہ کہ روایات نے یہ بیان کیا کہ جو ناجائز روابط ہیں جس کو زنا کہا جاتا ہے، اس کا راستہ آنکھوں سے شروع ہوتا ہے، پہلے ہی مرحلے پہ باتیں بہت آگے نہیں جاتی ہیں، ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ آنکھوں سے ہوتی ہے، یعنی آپ پہلے دیکھنا شروع کرتے ہیں، آپ کی نگاہ خیانت کرنا شروع کرتی ہے، آپ کسی نامحرم پر غلط نگاہ ڈالنا شروع کرتے ہیں، غلط مناظر کو دیکھتے ہیں، وہ غلط منظر تصویر بن کے آپ کے ذہن پر فکس ہو جاتا ہے، اب جو فکس ہے ذہن کے اندر، خیال آتا ہے بار بار، اس کے بعد جذبہ موجود ہے، قوت طاقت موجود ہے، آہستہ آہستہ شیطان راستہ کھولتا چلا جاتا ہے۔ نامحرم کے ساتھ ہاتھ نہ ملانا، ہاتھ ملانا حرام ہے، کیوں حرام ہے بھائی؟ ہم تو آفس کولیگ ہیں، جیسے ایک لڑکا آتا ہے آفس کے اندر، اسی نے ایک لڑکی بھی آ رہی ہے آج کل، کولیگ ہیں، یہ اسلام نے کیا چھوٹے چھوٹے چیزوں کے اندر ہمیں پھنسا دیا ہے؟ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کیا مطلب ہے کہ ہاتھ نہ ملاؤ، خدا کہہ رہا ہے کہ چیز کو ابتدا سے روکو، جب تم اپنے لیے ایک بیریئر بناؤ گے، دیوار بناؤ گے، حدود کی، روابط کی ایک حد بناؤ گے تو تمہیں خیال رہے گا، لیکن اگر تم روابط کی حد نہیں بناؤ گے تو آہستہ آہستہ تم گناہ میں چلتے چلے جاؤ گے۔ اگر پہلا مرحلہ یہی ہے کہ سامنے والا آیا آفس کو لے گیا، آج کل بہت کامن سی چیز ہو گئی ہیں، لڑکیاں ہاتھ ملاتی ہیں خود سے آفس کے اندر، کالج کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر، ماحول بہت زیادہ خراب ہو چکا ہے، ابھی تو بہت زیادہ خراب ہو گیا، لڑکی ہاتھ ملا رہی ہے، لڑکا ہاتھ پیچھے کھینچ رہا ہے تو لڑکے کا مذاق اڑ رہا ہے، میں تم تو عجیب زمانے کے آدمی ہوں، تمہیں تو یہ نہیں پتا زمانے میں راہ کیسے جاتا ہے۔ مومن انسان ان چیزوں سے گھبراتا نہیں ہے، مومن نوجوان کبھی بھی نہیں گھبراتا ان چیزوں سے، خدا کہہ رہا ہے ابتدا سے روکو اپنے آپ کو، روابط کی جب حد رکھو گے، تمہارا ذہن جب حد کا قائل ہوگا تو جسم خود بخود حد کا قائل ہوگا، فکری اعتبار سے ہی تم حد کے قائل نہیں ہوگے تو پھر جسم تو فکر کی تابع ہے، ایک وقت آئے گا کہ تم تمام حدوں کو کراس کر جاؤ گے، تمہاری آنکھ اس وقت کھلے گی کہ جب تم خدا کے دائمی عذاب کا شکار ہو جاؤ گے، پھر تم عذاب میں چلے جاؤ گے، لہٰذا حدود کے ساتھ رہو۔ خوب، زنا آنکھوں سے شروع ہوتا ہے، یہ جو اسی لیے کہا گیا نامحرم کے سامنے سے گزرو نگاہوں کو جھکا لو، نامحرم کے سامنے سے گزرو اپنی آنکھوں کو کنٹرول کرو، اگر خاتون کے اوپر سورہ نساء کے اندر جا کر دیکھیں گے کہ خاتون کے اوپر پردے کو واجب قرار دیا گیا، خدا نے کہا ہے کہ مومن خواتین کے ذمہ ہے کہ وہ اپنی اوڑھنیوں کو اپنے سر پر ڈال لیں، اپنے چہرے کو چھپائیں، تو وہیں مومن مردوں کے لیے بیان کیا ہے کہ اپنی آنکھوں کو نیچے رکھو، پردہ فقط عورت کے لیے نہیں ہے، جوانوں سے کہہ رہا ہوں، پردہ فقط عورت پہ فرض نہیں ہے، پردہ مرد پہ بھی فرض ہے، کون سا پردہ؟ آنکھوں کا پردہ ہے، اپنی آنکھ کو سنبھالو، اپنے آنکھ کے شٹر کو، وہ اپنے سر پہ چادر ڈالے، تم اپنی آنکھ کے شٹر کو اپنی آنکھ پہ ڈالو، جہاں نہیں دیکھنا وہاں سے آنکھ بند کر کے نکل جاؤ، ٹھیک، یہ خداوند علم نے بیان کیا۔ ولا یزنون، زنا نہیں کرتے، اور جو یہ کام کرے گا، یعنی تین کام، اللہ کے علاوہ کسی کو معبود قرار دے گا، کسی نفس کو بغیر حق کے مار دے گا، یا زنا کرے گا، یا فلذالک یلقیسامہ، اس کو پھر اس کے بڑے گناہوں کو، اس کی بڑی سزا کو بھگتنا پڑے گا، پھر یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ ان چیزوں میں پڑھنے کے بعد نجات حاصل کرنے والوں میں سے ہو سکے۔ اگر شرک کی ایک چھوٹی سی مثال امام نے بیان کی، امام صادق کی وہ بیان کر دوں، امام صادق نے کہا کہ اگر کوئی مومن تمام عبادات انجام دے لیکن کسی ایک کے بارے میں، کسی ایک چیز کے بارے میں فقط اتنا زبان سے کہے کہ خدا نے یہ کیوں کیا، خدا نے یہ کیوں فرض قرار کر دیا، تو امام صادق کہتے ہیں زبانی شرک ہے، یعنی خدا کے ڈومین میں جا کر تم کہہ رہے ہو خدا نے یہ کیوں کیا، خدا نے یہ حکم کیوں نازل کر دیا، یہ حکم کیوں لگایا، امام صادق کہہ رہے ہیں یہ شرک ہے۔ اگلی خصوصیت، خدا ان لوگوں کو ڈبل عذاب دے گا، یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ ویخلد فیہ مہانا، یہ وہ لوگ ہیں جو اس آتش جہنم میں ہمیشہ رہیں گے اور ان کو ڈبل عذاب ملے گا۔ کیوں ڈبل عذاب ملے گا؟ اس لیے کہ تینوں گناہ وہ ہیں جس کا اثر انسان کی اپنی فقط ذات تک نہیں رہے گا، جو اپنے اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود بنائے گا، یعنی معاشرے میں شرک کی ترویج کرے گا، دوسروں کو مشرک بنائے گا، اثر اپنی ذات تک نہیں رہا، اگر ناحق قتل کرے گا کسی کا تو کیا کرے گا، کم سے کم یہ ہوگا کہ اس گھر والوں کو زندگی کے اندر مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، جس گھر سے ایک انسان سر پر چلا جائے گا اس کے گھر والے بھیک پر آ جائیں گے، روڈ پر آ جائیں گے، اس کے گھر والوں کے لیے زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گی، ممکن ہے اس کے گھر والوں کو اپنی گزر بسر کرنے کے لیے بچوں کو بھیک مانگنا پڑے، ممکن ہے بعض دفعہ اس گھر کی خاتون کو کسی ایسے کام کی طرف جانا پڑے جو جائز نہیں ہے، گھر کے اندر فقر ہے، فاقہ ہے، شیطان وسوسہ کرے گا، شیطان وسوسہ ڈالے گا، اس کا اثر، چونکہ اس کا ایک اثر نہیں ہے، ایک شخص کو مار کے بعد ختم نہیں ہوئی، اس کا اثر پورے گھرانے پہ آ رہا ہے، پورا ایک سسٹم یونٹ تباہ ہو گیا، اس کے اندر بچہ تباہ ہو گیا، بیوی تباہ ہو گئی، ایک خاندان تباہ ہو گیا، لہذا ان لوگوں کا عذاب دگنا ہوگا، ایک عام انسان گناہ کرتا ہے اس کا عذاب اس کی حد تک ہے، ان کا عذاب دوگنا ہوگا، خدا ان کو دوگنا عذاب دے گا. اسی طرح جو زنا ہے اس کا اثر بھی اکیلے پہ نہیں رہتا، اس کے بعد کے مراحل آتے ہیں، لہذا خدا کہہ رہے ہیں ان کا ڈبل عذاب ہوگا. الا، ہاں اس کو ذہن میں رکھو کہ راستہ خدا کے یہاں بند نہیں ہوتا، یہ آگے کی آیت ہے. الا من تاب و آمن و عمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. اگر کسی نے غلطی سے کوئی گناہ کر دیا، غلطی سے جہالت پر عمل کر دیا، اپنی جہالت کی وجہ سے کسی برائی کی طرف چلا گیا اور متوجہ ہو گیا، تو کیا ہوگا؟ اب اللہ کی طرف پلٹے. الا من تاب و آمن، جو پلٹ گیا اللہ کی طرف اور ایمان لے کر آیا. اس کے ذیل میں علماء نے بیان کیا کہ اس کا مطلب ہے انسان کو گناہ ایمان کے دائرے سے باہر اٹھا کر پھینک دیتے ہیں، مخصوصاً یہ گناہ جو بیان کیے گئے. جس وقت انسان ان گناہوں کو انجام دیتا ہے ایمان سے باہر چلا جاتا ہے، مومن نہیں رہتا. لیکن توبہ وہ ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے انسان ایمان کے دائرے میں واپس آتا ہے، توبہ کے ذریعے سے جب توبہ کرتا ہے تو انسان واپس آتا ہے. الا من تاب، لیکن توبہ کون سی جو معمولاً لوگ کرتے ہیں؟ کون سی کرتے ہیں؟ سب کچھ کرتے ہوئے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، سب کچھ کر رہے ہیں، حق کھایا ہوا ہے، حق مارا ہوا ہے، یتیم کی زمین پر قبضہ کیا ہوا ہے، معلوم ہے یتیم کی زمین ہے، قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور شب قدر میں تسبیح چل رہی ہے، کس چیز کی؟ استغفر اللہ استغفر اللہ. یہ توبہ نہیں ہے، توبہ کی شرط ہے الا من تاب و آمن و عمل صالحا، جو غلطی کی تھی وہ برا عمل تھا. اس توبہ کے بعد کیا کرنا ہے؟ عمل صالحا، اپنے عمل کو درست کرنا ہے، جو غلطی کی تھی اس سے پلٹنا ہے. اگر ایک گناہ غیبت کا کیا تھا، غیبت کر کے کسی برادر مومن کی عزت کو لوگوں میں پامال کیا تھا، توبہ، خدا آئندہ نہیں کروں گا غیبت، ٹھیک، یہ اقرار ہے، توبہ قبول نہیں ہوئی. توبہ کیسے قبول ہوگی؟ جس کی عزت کو پامال کیا لوگوں میں بیٹھ کر، اس سے جا کر معافی طلب کرو، اس کو بتاؤ کہ بھائی میں نے فلاں محفل میں بیٹھ کر تمہارے بارے میں چسکے لے لے کے باتیں کی تھیں، تمہاری فلاں کمزوری کو میں نے اچھال اچھال کے بیان کیا تھا، بڑا مزہ آیا تھا اس وقت، اب مجھے احساس ہوا میں نے غلطی کی ہے، خدا کی بارگاہ سے ہو کے آ رہا ہوں، خدا نے کہا پہلے اس سے اپنا حق معاف کروا کے آؤ تو میں یہاں سے کاٹ دوں گا، تو معاف کر دو. اب آپ مجھے بتائیے اس کے اندر کتنی مشکلات ہیں، ہے یا نہیں یہ مشکل؟ کسی کے پاس آپ جائیں جانے کے بعد یہ بات کریں، مشکل ہے. اس کا ایک حل علماء نے دیا ہے کہ اگر یہ کام نہ کر سکو، چونکہ اس میں ممکن ہے، امکان ہے کہ فساد مزید بڑھے، چونکہ ابھی تک تو اس کو نہیں پتا، اب اسے پتہ چل گیا کہ اچھا میری برائیاں یہ پھیلاتا تھا، نتیجے میں کیا ہوگا؟ جھگڑا ہوگا، نتیجے میں فساد ہوگا. خدا نے شریعت کے اندر ہر چیز کا راستہ رکھا ہے، یہاں پر علماء نے کہا اب یہ کام کرو، اگر نہیں جا سکتے، اس سے نہیں کہہ سکتے، اس کام میں مصلحت نظر نہیں آ رہی، تو پھر جس محفل میں بیٹھ کر اس کی برائیاں بیان کی تھیں، اب اسی محفل میں بیٹھ کر اس کی اچھائیاں بیان کرو، اب اس کے بارے میں مثبت باتیں کرو اسی محفل میں بیٹھ کر. یعنی ایک طرح سے ایسا کہ جیسے پہلے دیوار پہ تم نے کالک لگائی، کوئلے سے کچھ لکھ دیا، تمہیں احساس ہوا کہ غلط ہوا، تو اب جا کے خود اس دیوار کے اوپر سفید رنگ بھی کرو، فوم لے کر جاؤ اس دیوار کے اوپر سے، فوم سے کیا کرو، سرف کا پانی لے جا کر اس دیوار کو صاف کرو، یہ تمہارا کام ہے. جس محفل میں بیٹھ کر تم نے اس کی عزت کو برباد کیا، اس کے بارے میں غلط باتیں پھیلائیں، منفی تاثرات پھیلائے، اسی کے بارے میں اب جا کے مثبت باتیں کرو، جتنی منفی باتیں کہتی یہ اگر کرو گے تو خدا معاف کرے گا. الا من تاب و آمن و عمل صالحا، اگر یہ کرو گے تو کیا ہوگا؟ فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، جو اس طریقے سے توبہ کرے گا تو خدا اس کی برائیوں کو نیکی میں تبدیل کر دے گا. یبدل اللہ، اب یہاں پر خدا کام کرے گا، پہلا تم نے خود نے کرنا ہے، عمل صالحا تک خود آنا ہے، اپنے عمل کی اصلاح خود کرنی ہے، عمل کی درستگی خود کرنی ہے. اب جب تم نے اپنا عمل درست کر لیا، چونکہ تم جو کر سکتے تھے کر لیا، اب خدا کا کام ہے. یبدل اللہ، اللہ بدل دے گا تمہاری برائیوں کو نیکیوں میں، تم یہ کام نہیں کر سکتے تھے، تم اپنی برائی کو نیکی میں بدلنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، خدا کر سکتا ہے، چونکہ تم نے اپنے حصے کا کام کیا، اپنا اخلاص دکھایا، اپنی سچائی خدا کو ظاہر کر دی، خدا یہ کام کر دے گا. اب جو تمہارا نام عمل برائیوں کی وجہ سے زخیم تھا، تمہاری توبہ اور عمل صالح کی وجہ سے وہ کتاب اتنی موٹی رہے گی، لیکن اس کے اندر منفی باتیں ختم ہو کے مثبت باتوں کا اندراج ہو جائے گا، وہی چیز رہے گی تمہاری، خدا کر دے گا یہ کام، یہ خدا پہ چھوڑ دو. کیسے کرے گا خدا؟ ایسے کرے گا کہ جیسے زمین کے اندر بیج جاتا ہے، کھاد پڑی ہوتی ہے، اس کھاد کے اندر مثلا جانوروں کا گوبر بھی ہوتا ہے، تنفر والی چیز ہے کہ نہیں ہے، لیکن اسی زمین سے، اسی کھاد کے درمیان سے خدا پودے کو باہر نکال کر خوشنوا پھولوں کو کھلا دیتا ہے، ان پھولوں میں سے خوشبو آتی ہے، ان پھولوں میں سے مہک آتی ہے۔ کہاں سے نکل رہا ہے یہ پودا؟ اس زمین سے، کہ جہاں نگاہ کرے انسان اس کو تنفر ہوتا ہے، کیا کیا پڑا ہوا ہے زمین کے اوپر، کھاد ہے، گوبر ہے، جانور کا ہے، اس طرح کی چیزیں، مٹی ہے، کیچڑ ہے، گندے، لیکن اسی گند میں سے خدا کیا نکال رہا ہے؟ خوشنما پودا، ایک پھول والا پودا جو باہر نکلتا ہے تو اس کی خوشبو، اس کا رنگ، اس کی تراوت انسان کو خوشحال کر دیتی ہے۔ خدا کر سکتا ہے، جیسے خدا ادھر کر سکتا ہے ویسے خدا وہاں بھی کر سکتا ہے۔ تم فقط کیا کرو، توبہ کے ذریعے سے خدا کی بارگاہ میں، اور اپنے حصے کا کام کرو، عمل صالح انجام دو، خدا وند عالم یہ کام کرے گا۔ ومن تابا، اب خدا دوبارہ بیان کر رہا ہے ومن تابا، یعنی توبہ کی اتنی اہمیت ہے۔ دوسری آیت ہے، وہ آیت نہیں پڑھ رہا دوبارہ، آیت نمبر 71 پڑھ رہا ہوں۔ ومن تابا، اور جو کوئی توبہ کرے، وعمل صالحا، اور اپنے عمل کو درست کر لے، فانہ یتوب الی اللہ متابا، تو حقیقت میں وہ خدا کی طرف رجوع کرنے والا انسان ہے۔ اتنی اہمیت ہے توبہ کی۔ ہم اور آپ کو یہ ماہ مبارک رمضان بہت خصوصیت کے ساتھ اس چیز کی طرف دعوت دیتا ہے کہ خدا کی بارگاہ میں پلٹیں، خدا کی بارگاہ میں اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ استغفار کریں۔ اس مہینے کے اعمال میں سے ایک عمل ہے، لیکن وہ استغفار جو حقیقی ہو، وہ استغفار کے جس کے اندر یہ جذبہ ہو کہ خدا، یا کوتاہیاں جو کی ہیں اس کو ریپینٹ کروں گا، میں اس کو صحیح کروں گا، میں ان کو ریپیٹ نہیں کروں گا۔ اگر اب تک میں نے کوتاہی کی، غیبتوں میں ملوث رہا، کسی کا حق میرے پاس ہے، پہلے وہ ادا کروں گا، اس کے بعد آئندہ کی زندگی میں کم انجام نہیں دوں گا۔ خود دو مرتبہ خدا نے توبہ کا لفظ استعمال کیا۔ والذین، ان کی اگلی خصوصیت سن لیجئے، کس کی؟ عباد الرحمن کی۔ عباد الرحمن وہ ہیں کہ لا یشہدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما۔ ان کی اگلی خصوصیت یہ ہے کہ یہ لوگ یشہدون الزور، یہ زور کے پاس نہیں جاتے، زور کو نہیں دیکھتے۔ زور کیا چیز ہے؟ زور کے دو معنی کیے گئے ہیں۔ زور کا ایک معنی ہے جھوٹ کا، جھوٹی گواہی، یعنی عباد الرحمن کبھی بھی کسی کے خلاف جھوٹی گواہی نہیں دیتے، یہ ایک معنی اس کا کیا گیا ہے۔ تہمت کا ایک معنی کیا گیا ہے۔ دوسرا معنی اس کا کیا گیا زور کا، موسیقی، گانا، ناچ گانا۔ روایت معصومین کے اندر زور کا جو معنی کیا گیا ہے وہ ناچ گانے کو کیا گیا ہے۔ عباد الرحمن دونوں معنی میں، نہ جھوٹی گواہی دیتے، کسی پہ تہمت نہیں لگاتے، جھوٹی گواہی نہیں دیتے، عباد الرحمن ناچ گانے کی محفلوں سے دور رہتے ہیں، نہ ان کے موبائلوں پہ گانا ہوگا، جوان سن رہے ہیں، نہ ان کے موبائلوں پہ گانوں کی ٹونز ہوں گی۔ کیوں نہیں ہوں گی؟ چونکہ آپ کے ساتھ میں امام کو، جس چیز نے ایک چھوٹے سے قید خانے سے زیادہ اذیت دی تھی، وہ کون سی چیز تھی؟ وہ گانا تھا، موسیقی تھی۔ چھوٹے سے قید خانے میں امام کو رکھا گیا تھا، جہاں پورے خط سے کھڑے نہیں ہو پاتے تھے، پورے پاؤں بچھا کر امام لیٹ نہیں پاتے تھے، چاہنے والے نے امام کو باہر نکال دیا وہاں سے، ایک بڑے سے گھر میں لے کر چلا گیا، آرام دہ زندگی ظاہری طور پر آئی۔ شام کا وقت ہوا، امام نے اس کو بلا کر کہا، بھائی مجھے واپس لے چل، قید خانے میں لے چل۔ اس نے کہا، مولا یہاں کوئی تکلیف ہوئی ہے آپ کو؟ کس وجہ سے؟ آزادی ہے، کھانا ہے، گھر ہے، سب ہے۔ امام نے کہا، نہیں نہیں، یہاں پہ اس سے زیادہ تکلیف ہے۔ حیران ہو گیا، مولا یہاں کیسی تکلیف ہے؟ یہاں تو نہ کوئی کوڑا ہاتھ میں لے کے کھڑا ہوا ہے، نہ آپ کو کوئی سختی کوئی کر رہا ہے، کھانے کی چیز میسر ہے، پورے سکون سے آپ اٹھ بیٹھ سکتے ہیں، عبادت آپ جیسی چاہیں کریں۔ امام نے کہا، یہ جو برابر میں گویا ہے نا، جو ہر تھوڑی دیر بعد اپنے گانے کی پریکٹس کرتا رہتا ہے، اس کے گانے کی آواز جو میرے کان میں آ رہی ہے، اس کی تکلیف اس قید خانے سے زیادہ ہے، مجھے واپس پہنچا دے۔ پریکٹیکلی ہے، تھیوری نہیں ہے۔ ایسا کیا امام نے، تکلفاً نہیں کہا، حقیقتاً ایسا ہوا۔ اس آرام دہ جگہ سے نکل گئے، امام کہاں آ گئے؟ واپس اسی قید خانے میں آ گئے۔ خوب، یہ پیغام ہے امام کا۔ عباد الرحمن کبھی بھی نہ جھوٹی گواہی دے گا، نہ کسی پہ بہتان لگائے گا، اور نہ ہی ناچ گانے کی محفلوں سے اس کو کوئی انس ہوگا، نہ اس کے موبائل پہ آپ کو گانے کی ٹون ملے گی۔ اگر آج تک کسی نوجوان نے اپنی رنگ ٹون کو کسی گانے پہ رکھا تھا، قرآن کی نایات اور امام کے اس کردار کی روشنی میں اس کو چینج کر لینا چاہیے، اس پہ اصرار نہیں کرنا چاہیے۔ یہ لوگ وہ ہیں کہ جو موسیقی، ناچ گانے کی محفلوں سے دور رہتے ہیں، تہمت اور بہتان کی طرف نہیں جاتے ہیں۔ عباد الرحمن نہ فقط خود گناہ نہیں کرتے، بلکہ گناہ کی محفلوں میں شرکت بھی نہیں کرتے۔ امام صادق علیہ السلام کو ان کے زمانے میں منصور دوانیقی نے بلایا دعوت پر۔ منصور دوانیقی کی دعوت پر امام گئے، دسترخوان بچھا، دسترخوان پر امام بیٹھے، کھانے لا کے رکھے گئے، اور کھانے کے ساتھ ہی شراب کے برتن بھی رکھ دیے گئے۔ جیسے ہی شراب کا برتن کھانے پہ دسترخوان پر آیا، حالانکہ امام سے دور تھا، امام مثلا ادھر بیٹھے ہیں تو شراب کا برتن دوسری طرف ہے، جیسے ہی اس دسترخوان پر شراب کا برتن آیا امام فوراً جگہ سے کھڑے ہو گئے۔ منصور نے کہا ابھی تو ہم نے کھانا شروع بھی نہیں کیا اور آپ میری دعوت پر آئے تھے، ابھی تو کھانا کھایا بھی نہیں۔ امام نے کہا نہیں، میں بیٹھ ہی نہیں سکتا اس دسترخوان پر۔ کہا کیوں نہیں بیٹھ سکتے؟ کہا جس دسترخوان پر شراب کا پیالہ پڑا ہو وہاں بیٹھنا جائز ہی نہیں ہے۔ جس دسترخوان پر شراب کا پیالہ رکھا ہے، پی نہیں رہا، شراب کا پیالہ رکھا ہے، جہاں پہ شراب صرف ہوگی میں وہاں بیٹھ ہی نہیں سکتا۔ امام نے بیان کیا کہ ملعون من جلس علی مائدۃ یشرب علیہ الخمر، ملعون ہے وہ شخص کہ جو اس دسترخوان پر بیٹھے کہ جہاں شراب کو پیش کیا جا رہا ہو۔ ٹھیک، تو نوجوان دوست اس پہ بھی توجہ رکھیں، آج کل بہت سارے ریسٹورینٹس، بہت سارے فائیو اسٹار ہوٹلز ایسے بن چکے ہیں کہ جہاں شراب نارملی سرو کی جاتی ہے۔ اگر آپ کبھی دوست کے ساتھ جائیں تو فقط یہ کہہ کے بچ نہیں پائیں گے کہ ہم تو نہیں پی رہے، دوست پی رہے۔ ایسی گیدرنگز ہیں بہت سارے دوستوں کی، ٹھیک ہے، یعنی نوجوان آج کل ہیں۔ یہ معاشرے کے مسائل ہیں، نوجوانوں کے اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ یہ وہ مسائل ہیں جن میں آپ مبتلا ہیں، کیا کریں، معاشرہ خراب ہے، معاشرہ فاسد ہے، آپ اپنے ذمہ دار ہیں۔ لہٰذا امام نے کہا ایسے دسترخوان پر ایسے دوست کے ساتھ نہ بیٹھو، یہ مت بولو کہ میں تو نہیں پی رہا نا بھائی، نہیں یہ نہیں ہے۔ امام نے کہا جس دسترخوان پر شراب ہو ملعون ہے وہ شخص کہ جو اس جگہ بیٹھ جائے، چونکہ تشویق کا سبب ضرور بنتا ہے۔ خوب، لا یشہدون الزور، یہ نہ خود گناہ کرتے ہیں، نہ جھوٹی گواہی دیتے ہیں، نہ ناچ گانے کی محفلیں خود برپا کرتے ہیں، اور نہ ہی ایسی جگہوں پر جاتے ہیں۔ خوب، خداوند عالم نے بیان کیا زور کو جو ہے وہ بت پرستی کے برابر۔ زور کا لفظ یعنی کیا چیز ہو گئی؟ گانا، موسیقی۔ سورہ حج کی آیت نمبر 30، فاجتنب الرجس من الاوثان، جو بتوں کی نجاست ہے اے مومنوں اس سے بچو، یعنی بتوں کی نجاست کیا ہے؟ بت پرستی شرک ہے۔ واجتنب قول الزور، اور زور کی بات کرنے سے بھی بچو، یعنی گانا بجانے سے بھی بچو، گانا بجانے کو شرک کے ساتھ خداوند عالم نے رکھا ہے۔ تہمت کا گناہ اتنا ہے، امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا، درود پڑھیے، امام نے ارشاد فرمایا کہ اپنے برادر مومن پر جو تہمت لگاتا ہے، تہمت، تہمت کس چیز کو کہتے ہیں؟ جو حق سے الگ ہو۔ ایک دفعہ تو کوئی سچی بات ہے بیان کی جا رہی ہے، تہمت ہے جو حق بھی نہیں ہے، سچ بھی نہیں ہے، مذاق میں کہہ دیا فلاں کے بارے میں، تفریح میں کہہ دیا، یہ تہمت ہے۔ جو اپنے برادر مومن پر تہمت لگاتا ہے وہ ایمان سے نکل جاتا ہے، ایسے کہ جیسے پانی میں جیسے ہی نمک ڈالو تو پانی میں نمک حل ہو جاتا ہے، یعنی نمک نظر نہیں آتا، ایسے مومن کا ایمان اس کے ہاتھ سے چلا جاتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ جو شخص کسی انسان کے بارے میں جھوٹی گواہی دے گا، قول زور، جھوٹی گواہی، جھوٹی گواہی دے گا، رسول اللہ فرما رہے ہیں روز قیامت اس کی زبان باندھ دی جائے گی اور وہ منافقوں کے ساتھ جہنم کے نچلے حصوں میں ہوگا۔ یہ تمام وہ عذاب ہیں جن پہ ہمیں توجہ دینا چاہیے۔ اگلی آیت آپ کے سامنے پڑھوں، پانچ منٹ اور، اس کے بعد زحمت آپ کی تمام۔ والذین اذا، والذین لا یشہدون الزور، یہ زور کی بات نہیں کرتے، یعنی نہ تہمت لگاتے ہیں، نہ جھوٹی گواہی دیتے ہیں، اور نہ ہی گانے بجانے کی طرف جاتے ہیں۔ اذا مروا باللغو، خود تو نہیں کرتے، ممکن ہے کسی وقت ان کا گزر ہو جائے ان تمام جگہوں سے جہاں یہ فساد ہوتا ہے، جہاں یہ برائیاں ہوتی ہیں، جہاں یہ شراب نوشی ہے، جہاں یہ تمام چیزیں۔ اذا مروا باللغو مروا کراما، تو وہاں آہستگی کے ساتھ گزر جاتے ہیں، کھڑے ہو کے دیکھتے نہیں، یعنی ذہن میں یہ نہیں لاتے کہ ہم نہیں کر رہے، نہیں ہم نہیں کر رہے نہیں ہیں، گزر جاتے ہیں۔ مروا کراما، وہاں پر بہت زیادہ ٹائم نہیں نکل لگاتے، وہاں پہ آسانی کے ساتھ گزرتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ خوب، سورہ مومنون کے اندر بھی مومنوں کی خصوصیت یہی بیان کی ہے، والذین ہم عن اللغو معرضون، مومن وہ ہے کہ جہاں کوئی بےہودہ کام ہو رہا ہو وہاں سے اپنا دامن بچا کے نکل جاتا ہے۔ معرضون، اعراض سے، اعراض دامن بچانا، جیسے آپ باہر روڈ پہ نکلیں ابھی اور کوئی ایک گٹر ابل جائے، اس گٹر سے نجس پانی باہر آنا شروع ہو جائے، روڈ پہ پھیل جائے، آپ کیا کریں گے؟ اپنے ہاتھوں سے اپنے شلوار کے پائنچوں کو تھوڑا سا سمیٹیں گے، اپنے کرتے کو، اپنی پینٹ کو تھوڑا سا سمیٹیں گے۔ یہ جو سمیٹ کر چلنا ہے اعراض ہے، یعنی اپنے دامن کو، اپنے کپڑوں کو نجاست سے بچاتے ہوئے چلنا۔ جہاں گناہ کی محفل ہوتی ہے مومن خود تو کرتا ہی نہیں ہے، حتیٰ کبھی مجبوراً کسی ایسی جگہ سے گزر بھی ہو جائے اس کا دامن کو بچاتا ہوا تیزی سے نکل جاتا ہے، تماشا بھی نہیں کرتا، کھڑے ہو کے دیکھتا بھی نہیں ہے۔ اذا مروا، مروا کراما، جب وہاں سے گزرتا ہے تو کرامت کے ساتھ گزر جاتا ہے۔ اگلی خصوصیت آخری بیان کروں، یہ عباد الرحمن وہ ہیں کہ جو جب آیات الہی پڑھتے ہیں، اذا ذکروا بآیات ربہم خدا کی جب آیات کو پڑھتے ہیں لم یخر علیہ سمن و عمیانا, تو یہ ان آیات الہی کے اوپر اندھے بہرے بن کر گر نہیں پڑتے. کیا مطلب ہے اندھے بہرے بن کے گر نہیں پڑتے؟ یعنی آیتوں کے اندر تدبر کرتے ہیں, آیتوں کے اندر غور کرتے ہیں, آیتوں کو فقط ایک تقدس کا حالہ دے کر چوم چاٹ کے قرآن کو واپس نہیں رکھ دیتے کہ قرآن اٹھایا اسے چوما واپس رکھ دیا. قرآن کو چومنا ثواب ہے لیکن فقط یہ نہیں کرتے. جب ان کے سامنے آیتیں پیش کی جاتی ہیں تو یہ کیا کرتے ہیں؟ ان آیتوں کو غور کرتے ہیں, آیتوں کے اندر فکر کرتے ہیں. آیتوں کے اندر فکر کرنے کے بعد اندھے طور پر نہیں مانتے, اس کی تھوڑی وضاحت دوں گا میں ابھی آپ کے سامنے. اندھے طور پر نہیں مانتے, یہ گونگے بہرے بن کے نہیں مانتے. کیا مراد ہے؟ یعنی اگر کوئی ان کو دھوکہ دینا چاہے تو یہ چونکہ قرآن کریم کو سمجھ کے پڑھتے ہیں, قرآن کی آیات کا فہم رکھتے ہیں, لہٰذا یہ کسی کی ظاہری حتیٰ دینی باتوں سے دھوکہ نہیں کھاتے, حتیٰ دینی باتوں سے دھوکہ نہیں کھاتے. اس کا ایک معنی یہ کیا گیا ہے تفسیر کے اندر, یعنی یہ جو جب ان کے سامنے آیات پڑھی جاتی ہیں تو یہ اندھے بہرے ہو کے اس پہ گر نہیں پڑتے. اس کو سمجھیے گا, دو تین مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. مثال کے طور پر کسی کی روتی ہوئی شکل دیکھ کر بعض اوقات انسان دھوکہ کھا سکتا ہے. اگر قرآن کو صحیح پڑھنا جانتے ہیں, قرآن کے ساتھ استفادہ کرنا جانتے ہیں, تو انہیں معلوم ہے کہ بعض اوقات کوئی روتی ہوئی شکل بنا کر دھوکہ بھی دیتا ہے. یہ بلا وجہ میں روتی ہوئی شکلوں کو دیکھ کر دھوکہ نہیں کھاتے. اس کا مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ قسی القلب ہو جاتے ہیں, ان کا دل سخت ہوتا ہے, کسی کے رونے کا اثر نہیں ہوتا, نہیں, پہچانتے ہیں چونکہ قرآن پڑھنے والے ہیں, قرآن کی تعلیم ہے ان کے پاس. قرآن کی آیت آپ کے سامنے پیش کروں گا. روتی ہوئی شکلوں کو دیکھ کر دھوکہ کن کا دھوکہ ہے؟ حضرت یعقوب کے بچوں کا. حضرت یعقوب کے بچے جب یوسف کو مار پیٹ کر صحرا میں پھینک کر آ گئے, تو جب واپس آئے گھر کے نزدیک پہنچتے ہوئے انہوں نے کیا حلیہ اپنایا؟ غمزدہ افراد کا. غمزدہ افراد کے لہجے حلیہ میں آئے. اب جب اپنے باپ کے پاس واپس پہنچے, کیا کر کے آ رہے تھے؟ ظلم و ستم, یوسف کو مار پیٹ کر صحرا میں پھینک کر آ گئے. باپ کے پاس جب آ رہے ہیں تو کیسی شکل بنا کر آ رہے ہیں؟ معصوم شکل, روتی ہوئی شکل. قرآن کی آیت ہے, سورہ یوسف میں پڑھیے گا. وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ, اپنے باپ کے پاس عشاء کے وقت روتے ہوئے آئے. بابا جان نقصان ہو گیا, بابا یوسف ہاتھ سے چلا گیا, بابا یوسف کو بھیڑی نے کھا لیا, بابا ہم کوشش کرتے رہے وہ نہیں بچ سکا, آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے آئے. خدا کہہ رہا ہے کہ جو مومن ہے وہ قرآن کو پڑھتا ہے, اندھے اور بہرے کی طرح نہیں سمجھتا ہے, دھوکہ نہیں کھاتا. کسی کی روتی ہوئی شکل کو دیکھ کر دھوکہ نہیں کھانا چاہیے, دیکھنا چاہیے واقعی اس کا درد حقیقی درد ہے یا نہیں ہے. معاویہ نے ایسے رونے کی بہت پریکٹس کی تھی, ممبر اس پر ممبر پر بیٹھ کر دمشق کے اندر بہت روتا تھا, مسلمانوں کے حال کے اوپر مجھے رونا آ رہا ہے, روتا تھا. کس کے مقابلے میں مسلمانوں کے حال پر رونا آتا تھا؟ کیونکہ مقابلے پہ علی ابن ابی طالب, ان کے خلاف لشکر کو اکسانا ہے, اس کو رونا آ رہا ہے. کس کے اوپر رونا آ رہا ہے؟ تیسرے خلیفہ کے قتل کے اوپر آ رہا ہے, جن کے قتل میں شامل ہے. روتی ہوئی شکل دیکھ کر دھوکہ نہیں کھانا چاہیے, قرآن کیا ہے. دوسرا, جھوٹی قسم سے دھوکہ نہیں کھایا. جو مومن قرآن کو صحیح سے سمجھ کے پڑھتا ہے اسے معلوم ہے جھوٹی قسموں سے بھی دھوکہ دیا جاتا ہے. سب سے پہلا دھوکہ, سب سے پہلے انسان نے جو کھایا وہ جھوٹی قسم سے کھایا. کون ہے سب سے پہلا انسان؟ حضرت آدم علیہ السلام. سب سے پہلا دھوکہ انہوں نے کھایا ہے جھوٹی قسم سے کھایا. کہاں؟ جب خدا نے آدم کو سجدہ کروا دیا, شیطان نے سجدہ نہیں کیا, خدا نے کہا اب تو نکل جا, میری رحمت سے دور ہو جا. آدم کو کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی اس جنت میں رہو, تمام چیزوں کو استعمال کرو, اس درخت کو چھوڑ دو, اس کے نزدیک مت آؤ. اس درخت کے نزدیک آنے لانے کے لیے شیطان آ گیا ان کے پاس. شیطان اپنی اصلی شکل میں نہیں آیا, ایک حلیہ اختیار کر کے آیا. توجہ کیجیے گا, آپ کے ممبر پر بھی اگر کوئی نفوذی آدمی آئے گا تو وہ کیسے آئے گا؟ وہ حلیہ اختیار کر کے آئے گا جو ممبر پر بیٹھنے کے لیے ضرورت ہے. امامہ لگا کے آئے گا, ابا قبا پہن کے آئے گا, یا ذاکرین کے لباس میں آئے گا, ایسے ہی ہے, پھر اپنا کام کرے گا, پھر جھوٹی قسمیں بھی کھائے گا, قسم بخدا, علی کی قسم, فلاں کی قسم, فلاں کی قسم, اور دین کے راستے سے ہٹائے گا. یہ ہو رہا ہے نہیں؟ یہ ہو رہا. ابھی شیطان نے سب سے پہلے کام کیا, خدا نے کہا اس درخت کے نزدیک میں جانا, باقی سارے کام کر لینا. شیطان آیا, حلیہ اختیار کر کے آیا, صالح انسانوں کا آزادی ظاہری اچھا گیٹ اپ, اور آنے کے بعد حضرت آدم سے کہتا ہے آدم یہ تو خدا نے تمہیں اس درخت سے روکا, جانتے کیوں روکا ہے؟ اگر اس درخت سے تم کھاؤ گے تو دو چیزوں میں سے کوئی ایک ہوگی, یا فرشتوں کی طرح معصوم ہو جاؤ گے, یا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہیں زندگی مل جائے گی. پھر اس کے بعد اس نے کہا وقاسمہما, قرآن کہہ رہا ہے قاسمہما, اس نے ان دونوں کے سامنے قسم کھائی، انی لکما من الناصحین، میں تو تم دونوں کا خیر خواہ ہوں بس. یعنی بعض دفعہ لوگ مشورہ دیتے ہیں بہکنے کا، بھٹکانے کا، بیوی کو طلاق دینے کا، پھر کہتے ہیں بھائی ہمارا مشورہ ہے، آگے آپ کی مرضی. وہ پہلے اپنا کام کر دیا تم نے، دل میں نفرت ڈال دی تم نے، بیج بو دیا پہلے، فساد کا بیج بو دیا، اس کے بعد اپنا دامن جھاڑ کے بہت سے لوگ کہتے ہیں ہمارا تو کام مشورہ دینا، بھائی فیصلہ تو آپ نے کرنا ہے. شیطان نے بھی یہ کام کیا. آدم ان لگوما من الناصحین، خدا نے تمہیں روکا تھا، میں خبر دے رہا ہوں اس لیے روکا تھا، آگے تمہاری مرضی ہے، میرے اوپر شک نہیں کرنا، میں تو قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، اللہ کی قسم میں تمہارا خیر خواہ ہوں. کیوں آدم دھوکہ کھائے؟ اس لیے وہ جو ماحول تھا اوپر، میں نے شاید پہلے بیان کیا یہاں پہ چند دن پہلے، اوپر جو ماحول ہے وہ کیسا ماحول ہے؟ پاکیزگی کا ماحول ہے، قداست کا ماحول ہے، خدا کی حمد و ثنا کا ماحول ہے، خدا کی تمجید کا ماحول ہے، خدا کی تسبیح پڑھنے کا ماحول ہے. اس ماحول کے اندر تصور بھی نہیں ہے کہ کوئی خدا کا جھوٹا نام لے گا، تصور بھی نہیں ہے. اسی لیے جب شیطان نے آ کر جھوٹی قسم کھائی اللہ کا نام لے کر، تو آدم کو گمان بھی نہیں گزرا کہ کوئی جھوٹی قسم بھی کھا سکتا ہے، یہاں یہ جگہ ہی ایسی نہیں ہے، یا تو سارے لوگ تسبیح خدا کرنے والے. نتیجے میں آدم دھوکہ کھا گئے. توجہ کیجیے گا، لہذا جو قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کی جب ان کی تلاوت کی جاتی ہے تو اندھے بہرے ہو کے فقط آنکھیں بند نہیں کر لیتے کہ بس اب جو کوئی جو کچھ کہہ رہا ہے سن لیں، نہیں ایسا نہیں ہے، غور کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں، جھوٹی قسموں سے بھی دھوکے میں نہیں آتے. تیسری چیز، خطابت اور چرب زبانی سے دھوکہ نہیں کھاتے. عباد الرحمٰن وہ ہیں کہ جو چرب زبانی، لوگوں کی خطابت کے جوش سے دھوکہ نہیں کھاتے. قرآن بیان کر رہا ہے، قرآن کے اندر خدا نے بیان کیا کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں، وَمِنَ النَّاس، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں، حبیب رسول اللہ سے کہہ رہا ہے، مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ، جب وہ بات کرے گا تو آپ کو اس کی بات بڑی اچھی لگے گی. یہ رسول اللہ سے خدا کہہ رہا ہے، مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ، یعنی اس کی بات سنیں گے تو اس کی بات کے اندر ایک اثر نظر آئے گا. فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَشْهَدُ اللَّهُ ما فی قلبی، اور خدا کو اپنی بات پر گواہ بھی بنائے گا، بات بات پر خدا کو گواہ بنائے گا. لیکن خدا گواہی دے رہا ہے کہ یہ کردار کا اچھا نہیں، علت الخصام، ٹھیک، یعنی زبان کی تیزی بھی انسان کو دھوکہ نہ دے، وقت زیادہ ہو گیا. آخری چیز، مسجد بھی بعض اوقات دھوکے کا ذریعہ بن سکتی ہے، بطور مسجد، یعنی مسجد یعنی عبادت گاہ، یعنی عبادت دھوکے کا ذریعہ بن سکتی ہے، بن سکتی ہے، بن سکتی ہے. والذین اتخذوا مسجدا زرارا، کچھ لوگوں نے ایک مسجد بنائی، بنائی کیوں، کس لیے بنتی ہے، اللہ کی عبادت کی خاطر. انہوں نے کیوں بنائی؟ زرارا، دین اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے بنائی. انہوں نے جو مسجد بنائی اس لیے بنائی تاکہ اس مسجد کے ذریعے سے اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کر سکیں، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ لڑ سکیں. کہاں بیٹھ کر؟ مسجد میں بیٹھ کر. توجہ کیجیے گا، اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ کو کسی کا بہت سارا پیسہ کسی اچھی جگہ پہ لگتا ہوا نظر آئے، توجہ کریں، دیکھیں، میں شک کرنے کی بات نہیں کر رہا، مگر آنکھیں ایسی بند نہ کریں، چونکہ ایک اسلامی حکم یہ ہے کہ اگر ماحول فاسد ہو تو پھر آرام سے کسی پہ اعتماد بھی مت کرو. دیکھو آج عبادت، یعنی خدا مسجد کو کہہ رہا ہے قرآن کریم میں سورہ توبہ کے اندر، والذین اتخذوا مسجدا زرارا، جن لوگوں نے مسجد بنائی تاکہ نقصان پہنچایا جائے معاشرہ اسلامی کو، رسول کو، رسول کے ماننے والوں کو، اے حبیب آپ ان کی مسجد میں مت جانا، لا تقوم فیہ ابدا. کیا مطلب ہے؟ سادہ ترجمہ، اس مسجد میں ایک قدم بھی مت رکھنا. یعنی مسجد تو ہے، ظاہری عنوان مسجد کیا، انہوں نے بلڈنگ نہیں بنائی تھی، مسجد کی شکل بنائی تھی. خدا کہہ رہے بظاہر مسجد ہے، حقیقت میں یہ فساد کا مرکز ہے. اس کا مطلب ہے کہ مسجد عبادت گاہ کوئی بھی ہو سکتی ہے، عزاداری بھی ہماری عبادت ہے، ایسے ہی ہے، عبادت ہے. ممکن ہے کوئی امام بارگاہیں بنوا رہا ہو، اس کا ہدف بھی کچھ اور ہو، یہ سمجھنا مومنوں کا کام ہے. ممکن ہے کوئی عبادت گاہیں بنوائے، مسجد امام بارگاہ بنوائے، اس عبادت امام بارگاہوں کے ذریعے سے دشمن کے حق میں کام کر رہا ہو، یہ سمجھیے گا قرآن کی آیات ہے. فقط ظاہر دیکھ کر دھوکہ تھوڑی کھانا ہے. بہت بڑی شبہ داری کرواتا ہے جی وہ آدمی، ماشاءاللہ، اس بہت بڑی شبہ داری میں کرتا کیا ہے؟ اس نے اس شبہ داری کے اندر بڑا اہتمام کیا، سبیلیں لگائی ہوئی. کیسی سبیلیں لگائی ہوئی ہیں؟ لائف کڑھائی کرواتا ہے. اچھا، یہ بڑے عزادار کی دلیل ہے. مسجد عزاداری ہو کس چیز کے لیے رہی ہے؟ مظلومیت امام حسین کو بیان کرنے کے لیے. ان مظلوموں کا تذکرہ ہے کہ جو بھوکے پیاسے شہید ہو گئے، تو ان کی یاد میں ہونے والی مجلس کو کیسا ہونا چاہیے؟ ان کی یاد میں لگائی جانے والی سبیل کو کیسا ہونا چاہیے؟ سادہ ہونا چاہیے. وہ بہت بڑا عزادار ہے, بہت بڑی عزاداری کرواتا ہے, شبیداری کرواتا ہے. اس نے کیا ٹرینڈ پیدا کیا ہے شبیداری کے اندر, آج تک کسی نے نہیں کیا تھا. اس نے رنگ برنگی لائٹوں کو اسٹیج پہ لگوایا ہے. اچھا, یہ رنگ برنگی لائٹیں ہیں جو ماتم کی بیٹ کے اوپر رنگ برنگ اپنے بکھیرتی ہیں, یہ معاشرے کے اندر اس وقت غم کا اثر پیدا کر رہی ہیں یا کچھ اور کر رہی ہیں؟ کم کر رہی ہیں, کم رنگ کر رہی ہیں عزاداری کو. اس کے اس بڑے خرچے پہ مت جاؤ, دیکھو کہ یہ کروا کہاں سے رہا ہے, ہدف کیا ہے, کس چیز کو پروموٹ کر رہا ہے, کن افراد کو لا کے پڑھوا رہا ہے, اس کی شبیداری میں کون سے افراد آگے پڑھ رہے ہیں جن کا کام فقط شرک پھیلانا ہے. سمجھو اس چیز کو. اگر مسجد زرار کا ذریعہ بن سکتی ہے تو ہر عبادت کا ایسی ہو سکتی ہے. خدا بند عالم نے عباد الرحمان کی خصوصیات میں بیان کیا ہے کہ عباد الرحمان دھوکہ نہیں کھاتے کسی سے. آیتوں کو بھی پڑھتے ہیں, کوئی ان کے سامنے آیتیں بھی پڑھتا ہوا آ جائے, گونگے بہرے بن کے نہیں سنتے ہیں, توجہ کے ساتھ سنتے ہیں. انہیں معلوم ہوتا ہے کہ آیتوں کے پیچھے حقیقت کیا ہے اور سامنے والا کس طرح سے بات کر رہا ہے. خدا انشاءاللہ ہمیں اور آپ کو قرآن کریم کی زیادہ سے زیادہ تلاوت اور اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے. آپ نے 9 دن بڑے تحمل سے سنا اور انشاءاللہ کل ہمارا اور آپ کا آخری یہاں پہ سیشن ہوگا. خدا بند عالم ہمیں قرآن پر عمل کرنے والوں میں سے قرار دے اور اس ماہ مبارک رمضان میں ہمارے اور آپ کے تمام گناہوں سے خدا درگزر فرمائے. مظلوموں کی دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی خدا مدد فرمائے, فلسطین کے مظلوموں کی خدا نصرت فرمائے, ان مظلوموں کے جو حامی ہیں پوری دنیا میں خدا ان کی توفیقات میں صلاحیتوں میں اضافہ فرمائے. تمام مراجع اعظام کو خدا صحت سلامتی دے, رہبر کو خدا صحت طولانی عمر عنایت فرمائے, پاکستان کو استحکام عنایت فرمائے, پاکستان کے بے درد بے حس سیاست دانوں سے حکمرانوں سے ہماری جان چھڑائے. خدا وند عالم اس پاکستان میں بہترین حکومت کے لیے انشاءاللہ ہم سب کی رہنمائی کرے اور ہم سب مل کر پاکستان میں ایک اچھا نظام قائم کر سکیں. خدا اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرمائے. درود پڑھیے محمد و علی محمد.